الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إصلاها مذموم مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كان همه طلب الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه طلب الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه. ولا يصيب من الدنيا إلا ما كتب له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل کو متعین کرتا ہے، یہ کہاں جانا ہے، وہ راستہ، اس راستے کی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ کر وہ گھر سے قدم نکالتا ہے. دنیا میں پاگل کے سوا کوئی مسافر ایسا نہیں جس کی کوئی منزل نہ ہو، جس کا کوئی ہدف نہ ہو. لیکن عین اسی وقت میں جب آدمی آدھے گھنٹے کے سفر پر جاتا ہے تو منزل کو متعین کر کے چلتا ہے، کہ وہ گھنٹہ دو تین چار گھنٹے کا سفر کرتا ہے تو منزل کو متعین کر کے راستے معلوم کر کے چلتا ہے. عین اسی وقت میں ساری دنیا کے انسان اس وقت الا ماشاءاللہ وہ زندگی کا سفر کر رہے ہیں جو سب سے کٹھن اور خطرہ سب سے زیادہ اہم سفر ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ زندگی کے سفر کی کوئی منزل متعین نہیں ہے. پیدا ہوتا ہے، کچھ ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کرنا ہے، وہ وہی کچھ سمجھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ ذہن نہیں بناتے، ماحول سے اس کا ذہن بنتا ہے، میری یہ منزل ہے، مجھے یہاں پہنچنا ہے. لیکن وہ منزل کیا منزل ہے جہاں پہنچ کے پھر انسان ہو جاتا ہے، وہ مقصد کیا مقصد ہے جس انسان کے بعد پھر انسان اسے کھو دیتا ہے، اور منزلوں کے پہنچ کے بھی گم ہو جاتا ہے اور مقصد کو پا کے بھی اسے کھو دیتا ہے. تو یہ بے مقصد بے نشان زندگی، بچپن میں کھیل مقصد ہوتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، کھلونوں پہ لڑتا ہے، کھلونوں پہ ہنستا ہے، کھلونوں پہ اس کا امن ہے، کھلونوں پہ اس کی جنگ ہے، اس کی زندگی کا محور وہی ہے. وہ زار و قطار رو رہا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ مجھے ریموٹ والی گاڑی چاہیے. اس کا کتنا ہی مقصد ہے، وہ اسی پر گھومتا ہے گھومتا ہے گھومتا ہے. کچھ آنکھ کھلتی ہے، کچھ جوانی کی لہریں دوڑتی ہیں، تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، سیاستدان بننا ہے، تاجر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، مجھے وکیل بننا ہے، جج بننا ہے. زندگی کے شعبے بکھرے ہوئے ہیں، ہر آدمی کسی ایک کو منتخب کر کے سفر شروع کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہتا میں کامیاب ہوں، نہیں پہنچتا تو میں ناکام ہوں، میری کیا زندگی ہے، میں زندگی کا مقصد نہ پا سکا. اور جوانی ابھرتی ہے تو پھر شادی کا جذبہ ابھرتا ہے کہ میں نے فلان لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر اس کے ساتھ میری شادی نہ ہوئی بس میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. شادی ہو جاتی ہے، پہلے صرف شکل صورت کو دیکھ کے پوجا کی تھی، جب شادی ہو گئی اب کام کا پڑا، اب معاشرہ کرے گی، اب تو شکل سے زندگی نہیں گزرتی، اب تو آزاد اور آزاد کے ساتھ زندگی گزرتی ہے. پہلے ایک دوسرے کی شکل سے متاثر تھے، آباد کا ٹکراؤ، مزاج کا ٹکراؤ، جہاد کا ٹکراؤ، خیالات کا ٹکراؤ. اب ایک مہینے کے بعد کہتا ہے میں نے زندگی شادی کی، میں نے سب کچھ گنوا دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے دی، گھر چھوڑا، باپ چھوڑی، باپ چھوڑا، تم مجھے دکھوں کے سوا کچھ نہیں لیا۔ تو وہ جو مقصد بنایا تھا وہ چکنا چور ہو کے بکھر گیا۔ تھوڑا سوچتا ہے اب کیا کروں، اب کیا کروں، کسی اور کی پوجا کروں، کسی اور کی پرستش کروں۔ ایک مرحلہ یہ گزرتا ہے، مشرق کی زندگی ہے، لوگ کہاں کی سوچتے ہیں، جلدی جدا ہونے کی نہیں سوچتے، نگاہ کرو جیسے کیسے ہو، بچے ہو گئے، کہا چلو آج بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے میں زندگی گزاروں گا۔ چند دن پہلے ایک نوجوان بڑے ناراض تھے، پر میں طلاق دینا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے یہ رول جائیں گے، یہ کر جائیں گے۔ تو میں نے اپنے سینے میں پتہ رکھ لیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے اب نکاح کروں گا، جو مرضی ہو جائے گا۔ پھر بچے آہستہ 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 پر پرزے نکالتے ہیں، پہلے وہ ماں باپ کے گر گر طواف کرتے ہیں، اما اپنا کی پکار ہوتی ہے، ان کی گود میں سوتے ہیں، ماں کو اچھا لگتا ہے، باپ کو اچھا لگتا ہے۔ بنتے ہیں، پھر آیا کام کرو ماں باپ سے پڑھنے لگتا ہے، تو پھر وہاں ماں باپ آتے ہیں، یہ کیا ہوا، ہم تو ان کی خاطر جی رہے تھے، یہ بھی ہمیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیوں کے بعد محبت کے سارے تبدیل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیوی کے پیچھے، بیوی خامن کے پیچھے، پھر وہ اولاد کے پیچھے۔ تو سوچنے میں 7 برس گزر چکے ہوتے ہیں، 50-55 برس گزر چکے ہوتے ہیں، تو جن کے لیے جوانی کو گلا دیا اور اپنے سینے کو اپنی خواہشات کا قبرستان بنا دیا، جب ان کی آنکھیں بدلتی ہیں، سیور بدلتے ہیں، تو پھر وہ مقصد بھی چکن چور ہو کے بکھر جاتا ہے۔ پھر یہ 7 برس کی ناکامیوں کا داغ سینے پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب کیا کروں، اب کیا کروں، زندگی کو واپس بلاؤں، وہ ہوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ شاید بےچارے روتے رہے، ذرا عمر رب کا تو آواز دینا، پر عمر رب کبھی کبھی لوٹ کے آئی آئی، بیتا ہوا پل جب ہاتھوں سے نکلتا ہے، آیا مل کر بھی اسے واپس نہیں لا سکتی، نہ یہ تھمتا ہے، نہ یہ پیچھے ہٹتا ہے، اس نے آگے بھی چلنا ہے، ہمیں پیچھے جا کے ملتا ہے، خود آگے چلتا ہے۔ ایک ایسی گاڑی ہے جو خود آگے جا رہی ہے، ہمیں پیچھے ٹکرا دے رہی ہے۔ دنیا میں ہر گاڑی آگے جاتی ہے، مسافر آگے جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، مسافر پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وقت ایک ایسی یکسمت اور تیز رفتار گاڑی ہے جو خود آگے جا رہا ہے اور مجھے پیچھے ٹکرا دے رہا ہے، وہ خود مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے ماضی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ میں ہر پر میں مرتا ہوں، میرا ہر سانس میری موت کا پیغام جاتا ہے، ہر گزرا ہوا لمحہ اور پل وہ مجھے پیچھے لے جا رہا ہے، پیچھے لے جا رہا ہے، پیچھے لے جا رہا ہے، اور خود وہ آگے جا رہا ہے، مستقبل کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے اور مجھے ماضی کے اندھیروں میں دھکا دے دیتا ہے۔ حال تو ایسی ہے کہ پتہ نہیں اس طرح بنائی ہوئی ہے لوگوں کی، حال تو ایسی ہے، یہ سانس لے آیا ماضی میں چلا گیا، بھائی یہ تو اتنی سی دیر کا حال تھا، روئے کا مطلب ماضی نے اشک لیا، مستقبل نے دھکا دے دیا، اور میں ماضی اور مستقبل کے درمیان حال کی سوچ میں مگن 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 زندگی کی بازی ہارا۔ 50-55-60 برس گزر گئے جن کی جس اولاد آئی اس کے آشرے سے۔ 1982 میں میرا سفر ہوا انگلینڈ، وہاں میری والدہ کے ماموں زیادہ ہائی رہے، میرے ماما ملنے کے لیے فون کیا، بڑی مشکل سے ملے، گیٹ آف پارک نہیں، پھر 93 میں گیا بڑی مشکل سے ملے، پھر 94 میں گیا بڑی مشکل سے ملے، پھر 2000 میں گیا تو ان کا ڈیوز بری میں پہلے فون آیا ہوا تھا کہ تارے کا تو مجھے ضرور ملے۔ میرے لندن سے ڈیوز بری پہنچتے پہنچتے 4-5 فون، مجھے بڑی حیرت ہوئی، پہلے ملنے جاتا تھا وقت نہیں، اب خود فون کر رہے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا، سامان رکھا اور ایک دوست کی گاڑی میں چلا گیا، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا گھر ہے۔ میں اوپر گیا تو تنہا بیٹھے تھے، کہنے کے بیٹا ساری اولاد چھوڑ کے چلی گئی، وہ تو وہاں کا دستور ہے، اولاد گھر پر نکالے، ماں باپ مالداروں کا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 36 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ انگلینڈ آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، پاکستان میں چٹنی روٹی مل بھی جاتی ہے مجھے، چٹنی روٹی تو مجھے مل بھی جاتی ہے، میں لسی سے روٹی کھا لیتا پر میں کس دیش میں نہ آتا، پر اب میرا افسوس میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گھر ہے، مجھے سارا کاروبار بند کر دیا ہے، میں نے سب کچھ کرایہ پہ چڑھا دیا ہے، اتنا مجھے کرایہ نہیں سنانا چاہتے سب اپنے کے لیے کرتے ہیں میں کیا کروں گا میں بس اتنا ہی ہر انسان کی زندگی کا محور ہے اس بچتے ہوئے راہی کو انبیاء آ کر بتاتے ہیں تیری زندگی کی یہ منزل نہیں ضرورتیں ہیں دنیا میں انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے شیر کو زندگی گزارنے کے لیے کسی کی محتاج نہیں چیتے کو زندگی گزارنے کے لیے کسی غیر کی محتاج نہیں کوے کو کتے کو بلے کو تیتر کو بٹیر کو ہاتھ کو گدھ کو چیل کو مچھلی کو چونکی کو پروانے کو پتنگے کو مچھر کو اپنی زندگی بنانے کے لیے کسی اور کی محتاج نہیں یہ انسان اتنا محتاج ہے اور اس میں عجیب کی بات ہے کہ جتنا بڑا بنتا جاتا ہے اور مالدار بنتا جاتا ہے اتنا ہی اوروں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی ضرورتوں کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے غریب کا بچہ دھوپ میں بھی سوئے گا ٹالی کے نیچے سوئے گا کیکر کے نیچے سوئے گا اس کو پرواہ ہی نہیں مالدار کا بچہ بجلی بند ہو تو بجلی والوں کو گالیاں دے گا اے سی بند ہو جائے تو اے سی والوں کو گالیاں دے گا اور کہے گا یہ بھی کوئی زندگی ہے وہ محتاج ہے وہ پیپسی کے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا فقیر کے بچے کو پانی مل گیا ٹھیک ہے لسی مل گئی ٹھیک ہے کھاٹ ملا تو بھی ٹھیک اور فرش ملا تو بھی ٹھیک اچھا ملا پھر بھی بہتر ہے نہ ملا پھر بھی بہتر پیدل بھی چلا بس پہ بھی چڑھا مالدار کا بچہ گاڑی کے بغیر چل نہیں سکتا موٹر سائیکل کے بغیر گھر سے باہر نکل نہیں سکتا بادشاہ سلامت ہزاروں جاگے تو پھر سوتے ہیں وزیر اعظم کے چاروں طرف پھیرا ہو تو پھر وہ سفر کر سکتے ہیں اور ان کے دربان بڑھ گئے ان کی ضرورتیں بڑھ گئیں وہ ضرورتوں ہاشوں کے غلام ہو گئے جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ غلام بنتا چلا جاتا ہے ضرورتوں کا حاجات کا دوسروں کا اور وہ اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا وہ اپنا برتن نہیں دھو سکتا اپنی روٹی نہیں پکا سکتا اپنا یہ شہر نہیں بنا سکتا وہ پل پل گھڑی گھڑی قدم قدم غیروں کا محتاج بنتا چلا جاتا ہے اس کی آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں یہ چائے کی گالیاں ملنے پر بھی گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں ان کو برف نہ ملے تو یہ آئس کریم نہ ملے تو یہ گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں یہ بڑے کم طرف لوگ ہیں یہ بڑے گرے پڑے لوگ ہیں ان کے دل مر چکے ہیں ان کا سینہ بند ہے یہ صرف اپنی ذات کے غلام ہیں نہ انہیں اللہ کی غلامی کا پتہ ہے نہ رسالت کی غلامی کا پتہ ہے نہ انہیں اوروں کا درد کا پتہ ہے یہ صرف اپنا درد جانتے ہیں اپنی آوازیں سنتے ہیں صرف آنکھوں سے اپنی ضرورتیں دیکھتے ہیں اپنی شہوت کے گرد کولو کے بیل کی طرح گھومتے ہیں آئے ہائے آئے ہائے یہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں تم کہتے ہو یہ بڑے لوگ ہیں یہ جھنڈے والے بڑے لوگ ہیں اللہ کی قسم یہ بڑے بڑے چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے ہی فقیر لوگ ہیں ان کو رشک بری نظروں سے دیکھنے والا بھی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے چل جائے کہ تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو صرف ان کو ہائے ہائے یہ ہائے ہائے دیکھا کیا مزے ہیں میں فوراً اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہوں دیوانے کس پہ رشک کر رہا ہے بڑے ہی چھوٹے لوگ آزاد یہ آزاد نہیں ہے سر میں بھی آزاد ہوں آپ بھی آزاد ہیں لیکن میرے بھائیو یہ انسان ایک دوسرے کا جو محتاج ہے اس محتاجی سے یہ نکل نہیں سکتا اس کی سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ کوئی اسے زندگی کا مقصد بتائے کیوں آئے ہو کس نے بھیجا ہے کہاں جا رہے ہو یہ سب سے بڑا روشن ہے میرا جو مجھے یہ بتا دے میں کیوں آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے میں کہاں جا رہا ہوں جو میرا یہ سوال حل نہ کرے جو مجھے اس چیز کا پتہ نہ بتائے تو میں کیوں ہوں میں کٹی پتنگ ہوں یہ بھی کوئی منزل ہے کہ پا گیا اور پھر کھو گیا کہ مجھے جرنیل بننا ہے 27 برس لگا دیے اور جرنیلی کی سیٹ میں 3 سال بیٹھے اور ریٹائر ہو کر فوج نے دھکا دے کے گھر پہنچا دیا مجھے آئی آئی بننا ہے مر مر مشقت اور کولو کے بیل کی طرح چکیاں پیس 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 آئی آئی بنا چوتھے دن صاحب ناراض ہوئے چل بھائی چھوٹے رنگ لگا دو یہ کون سی منزل تھی جو یہ بنا کے چلا تھا مجھے مل بنانی ہے بن گئی ایک اور بھی بنانی ہے وہ بھی بن گئی ایک اور بنانی وہ بھی بن گئی یہ تو ملے تو بن گئی تو زندگی کی کوئی منزل کیا یہی تیری منزل ہے کہ جس کے لیے تو روزانہ دکھوں میں روزانہ جو ہم حج میں تھے ایک ہمارا پڑوسی ذمہ دار ہمارے ساتھ تھا
تو اسے ذرا بیٹھا تھا چپ تو ساتھی نے پوچھا ہاں صاحب خیر ہے طبیعت خراب نہیں ہے مطلب میری کیوں خراب ہو میری کوئی مل لے کہ نال میری طبیعت خراب ہو تو جس کے لیے سکھ تلاش کرنا چاہتا تھا اس نے دکھوں سے بھر دیا
کہ میری مل ہوگی مجھے سکھ ملے گا
میں نے تو مل والوں کو دکھوں میں دیکھا ہے ہر وقت ان کے چہروں پہ 12 بجے ہوتے ہیں
صرف کوئی ظاہری ایک نقشہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیڑے
نصیبہ والے لوگ ہیں
بڑے گرفتار لوگ ہیں
تو جس کو منزل بنایا اس نے تو دکھوں میں گرفتار کر دیا اور پھر موت نے اٹھایا
اور جا کر 4 رات
زمین کے نیچے سلا دیا
تو پھر مل والا
اور گزڑی والا
برابر ہو گیا
یہ کون سی منزل ہے مجھے
سیاست میں عزت چاہیے مجھے ایم پی اے
بن گئے وزیر
بن گئے
ڈاکٹر بن گئے
انجینئر بن گئے
تاجر بن گئے
اب موت آئے گی مجھے اٹھا کے لے جائے گی
تو میری ڈاکٹری کہاں گئی میری تجارت میری سیاست میری زراعت
میرے بھائیوں سوچو میں بات کو طول دے رہا ہوں کہ ہم زندگی کے مقصد میں بھٹکے ہوئے ہیں ہم نے الگ الگ مقاصد کو طے کر لیا ہے محبتوں کے رخ بدل دیے
شکلوں سے پیار ہو گیا
چیزوں سے پیار ہو گیا
دل شکلوں کو دے دیا
دل چیزوں کو دے دیا
ہائے
اس لیے انبیاء سب سے عظیم طبقہ کائنات کا
ساری دنیا کی محتاج ہے ساری دنیا کے محسن اعظم
ساری دنیا کے فاتح
اعظم
ساری دنیا کے سردار
ساری دنیا کے رہبر
ساری دنیا کے قائد
ساری دنیا کے لیے سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی قائم کرنے والے کہ جنہوں نے آج مجھے یہ بتایا تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے آیا ہے پھر تجھے اللہ موت دیتا ہے
پھر تجھے قبر
ختم نہیں کرتی
فیضا تمہیں ختم نہیں کرتی
پھر تمہیں اللہ اٹھائے گا
پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا
پھر تیرے لیے جزا سزا کا نظام چلائے گا پھر یا تو جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا تو مر کے ایک ابدی زندگی میں داخل ہو جائے گا جس نے یہ پتا بتایا وہ محسن اعظم ہے اللہ نے قرآن میں بادشاہوں کی تعریف نہیں کی ہے فرعون کو قرآن
دباتا جا رہا
اور موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا جا رہا
نمرود کو قرآن ذلیل کر رہا ہے
ابراہیم علیہ السلام کو بلند کر رہا ہے
طالوت کو اونچا کر رہا ہے
اور جالوت کو نیچا کر رہا ہے
اور انبیاء کو اللہ سلام بھیج رہا ہے
انبیاء سے گفتگو فرما رہا ہے
کسی کو خلیل بنا رہا ہے
کسی کو کریم بنا رہا ہے کسی کو حبیب بنا رہا ہے
کسی کو نجی بنا رہا ہے
کسی کو صفی بنا رہا ہے
کسی کو کہتا سلام علی ابراہیم
ابراہیم تیرا رب کو یہ سلام کہتا ہے
اللہ نے کسی بادشاہ کو یہ عزت نہیں دی کہ اللہ اسے سلام دے گے کسی صدر کو وزیر کو
یہ تھکے ہوئے یہ معاشرے کے تھکے ہوئے لوگ ہیں
یہ معاشرے کے تھکے ہوئے لوگ ہیں
ہاں بادشاہت کا کوئی دین نہیں ہوتا
اس لیے مولانا ریاض صاحب نے کہا
حکومتیں دین نہیں لائیں گی دین تم خود لاؤ گے
اپنے دل پہ اسلام نافذ کرو
ساری دنیا میں نافذ ہو جائے گا
بادشاہ ہمیشہ آج تو 15ویں صدی ہے 21ویں صدی ہے
وہ تو دوسری پہلی صدی کے بادشاہ بھی حکومتوں کے غلام بن گئے ہارون
عبد الملک ابن مروان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا عبد الملک ابن مروان ایسا عالم تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا آپ کے جانے کے بعد کس سے فتوا لیں تو کہا اس سے عبد الملک ابن مروان کا
اس سے اتنا بڑا عالم تھا کہ اتنے بڑے صحابی کہہ رہے ہیں ہمارے بعد ان سے پوچھتے رہنا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا
اس کا باپ ہمارا مروان تو لوگوں نے آ کر اس کو خلافت کی بشارت دی
کہ محمد نے قبل خلافہ
آپ کو خلافت کی مبارک ہو
قرآن بند کیا
اور اٹھا کے کہنے کا حال ہے فراق بینی و بینی
آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہو گئے
یہ لوگ
پہلی صدی کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں
جو آج کے بادشاہ اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے
ساری برائیوں کے باوجود
آج کے بڑے بڑے نیک سے بالکل
نیک لوگ تھے
لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے
ہاں تیرا کو بہن جی و بہن
آپ تیرا میرا ساتھ نہیں مل سکتا
ہاں میرے نبی نے فرمایا تھا
روح الاسلام دائرہ فدوروا مع الکتاب حیث دار
آج اسلام زندہ ہے اس کے ساتھ ساتھ گردش کرو الا ان الکتاب والسلطان سجف شریفان فلا تفارق الکتاب سنو سنو ایک دن آئے گا قرآن الگ ہو جائے گا حکومت الگ ہو جائے گی تم حکومت چھوڑ دینا قرآن نہ چھوڑنا تو عبد الملک بن مروان نے اس حدیث کو سچا کر کے دکھایا آج کے بعد تیری میری راہیں جدا ہو گئی اور ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں بادشاہوں کی اولاد کوئی نہیں ہوتی ملک بے اولاد ہوتا ہے اس نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کو دیکھنے بچے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تو بھی میرے مقابلے میں حکومت کا دعوے دار بنے گا تو میں تیری گردن توڑا دوں گا اسلام لانا ہے تو دل مسلمان کرو دل مسلمان ہوگا جب میں خود محنت کروں گا یہ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہدایت تو نبی نہیں دے سکتے تو میں کہاں سے دے سکتا ہوں کسی کو حکومت کیسے دے سکتی ہے میرے محبوب میں دیکھتا ہوں تیرا درد و غم پر تو جسے چاہے اسے ہدایت نہیں مل سکتی جسے میں چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا جب میں ہدایت دینے کا طلبگار بنتا ہوں تو میرا اللہ دروازے کھولتا ہے جب دل روشن ہوتا ہے تو غیر ہر ہر ماحول ہر ہر گمراہی سے وادی ایسے نکلتے ہیں تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما یخرجون من کل غبراء مظلما جن راہوں پہ چلتے ہیں ان راہوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں میرے بھائیو انبیاء اللہ بادشاہوں کو سلام نہیں بھیجا نبیوں کو سلام بھیجا
سلام علی ابراہیم
تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین
نوح
ساری دنیا میں صرف تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون اے موسیٰ ہارون تمہارا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے سلام علی الیاسین اے الیاس تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے سلام علی المرسلین اے نبیوں کی جماعت تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے رب نے بادشاہوں سے کلام نہیں کیا
یہ موسیٰ علیہ السلام
10 سال بکریاں چرانے والے آج ان کا رب ان سے بات کر رہا ہے
کیا کمال ہے
اور میرے بھائیو ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ یہ عزت عطا فرمائے گا یہ جھنڈوں سے دھوکے نہ کھاؤ یہ ہوٹل سے دھوکے نہ کھاؤ یہ ہے اصل انسانیت کی معراج اور انسانیت کے راہبر اور حاضر اور نجات دہندہ
10 سال بکریاں چرانے والے
ایک ابھی چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دل پر نظر دوڑائی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سب سے زیادہ تواضع تھی اللہ نے اس پر ان کو اتنا اونچا کیا کہ ذلیل ہی بنا دیا اور دیکھو بھائی تواضع کے بغیر رب نہیں ملتا پھر اس حدیث کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی بکریاں چرانے سے تواضع پیدا ہوتی ہے
گھوڑے چرانے سے تکبر پیدا ہوتا ہے
گھوڑ سوار میں تکبر آتا ہے گھوڑے رکھنے والے میں تکبر ہوتا ہے اس سواری کا ایک اثر ہے سواری کا جانور بھی ایک صحبت کا اثر دیتا ہے بکری مسکین جانور معصوم جانور ضعیف جانور متواضع جانور تو اس کے ساتھ رہنے والے میں بھی تواضع پیدا ہوتی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا ہے بادشاہوں سے صدر ولی وزیر کہنے انا ربو کیا نصیب جا کے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے آج میں نہیں پڑے ہوئے ابھی چنگاری گری میں اٹھاؤں گا کھڑے پڑے تو غور سے نہیں دیکھا ویسے کھڑے ہو گئے ابھی رات میں آگ ہے آگ جلاتی ہے ابھی لکڑی گرے گی کوئی ہنگارا گرے گا کوئی ٹہنی گرے گی میں اٹھا کے گھر واپس جاؤں گا اپنے ٹہنی میں جاؤں گا کھڑے کھڑے دیکھا کہ چنگاری نہیں گر رہی پھر غور سے دیکھا تو دہشت ساری ہو گئی کہ آگ ہے پر درخت جل نہیں رہا سب درخت پتے سب ٹہنیاں سب آگ میں دھواں نہیں آگ میں تپش نہیں نور کی طرح آگ ہے اور سارے درخت کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ تو کوئی اور چیز یہ تو کچھ اور چیز اسی حیرت میں کھڑے ہیں کہ تم جی یا موسا انی انا ربک موسا تیرا رب اس سے مخاطب ہے فخلا علیک جوتے اتار یاروں کی طرح بیٹھ کے بات کریں کسی کو آدمی کھڑے کھڑے کر پائے اچھا جی السلام علیکم چلو چلو اور خود کہتا آپ اندر آ جائیں آپ اندر آ جائیں خوشی رکھیں آپ خوشی رکھیں فرق ہے نہیں ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے فخ اللہ موسا جوتے اتار گل کریے پیارے محبت دی
آواز آئے گی اور یہ آواز جو آواز ہوگی کہ جنت والوں کو اس میں وہ کچھ اللہ دے گا کہ نہ انہیں جنت کی تمنا رہے گی، نہ حور کی تمنا رہے گی، نہ کھانے کی تمنا رہے گی، اپنے آپ سے نکل کر اللہ کی ذات میں گم ہو جائیں گے. اور جب اللہ پردہ فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ نہیں کچھ ہو تھوڑا ہو، اللہ فرمائیں گے تمہیں کی خبر تم کتنا عرصہ گزار چکے ہو، واپس جاؤ. کہیں ہم نہیں جاتے، بس تیرا دیدہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، پتلے دیکھ کریں تیری سن کریں کہ جاؤ تمہاری بیویاں اداس بھوریں اداس ہوگی. ایمان والی عورتیں تو وہیں ساتھ ہوں گی، بھورے محلات میں ہوں گی. میرا اللہ کہے گا وہ اداس ہیں، کیونکہ ہمیں وہ نہیں چاہیے، تو چاہیے. از لذت دیدار خسرو چ تمام گوتان سردادن جادادن نادیدہ رخ یارے. انبیاء مقدس ترین طبقہ ہے، نبی زندگی کا مقصد بتاتا ہے. انبیاء نہ ہوتے تو انسان اور جانوروں کا ایک ریوڑ، ایک غش کٹھا اور ایک پھٹی ہوئی قوم. اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا کر آپ کی تعلیمات کو زندہ جاوید کر دیا، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن نہیں بدل سکتا، حدیث نہیں بدل سکتی، آپ کا فرمان زندہ تھا زندہ روشن. ان کے ذریعے سے پتا چلا کہ میری زندگی کا مقصد میرا اللہ ہے، میرا سب سے بڑا علم اللہ کی پہچان ہے، میری زندگی کا مقصود میرا اللہ ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ ہے تو میں ہوں، میں اللہ کے بغیر کچھ نہیں. ہاں واللہ خلقکم من تراب، تمہارے اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، مجھے اب پتہ چلا کہ اچھا میں مٹی سے ہوں. ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنایا، پھر فخلقنا نطفہ علقہ، پھر اسے جونک بنایا، پھر فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر اسے لوتھڑا بنایا، پھر فخلقنا المضغہ عظامہ، اس میں ہڈیوں کو ڈالا، پھر فقصونا العظام لحمہ، اس پر گوشت چڑھایا، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ کھال، یہ کھال میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ کھال جس کو تم دیکھے ہائے ہائے، جن سوچے سمجھے نظر گزر چلی جاتی ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، شاہکار ہے. صرف اسی کھال کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو تو ہم ایسے مر جائیں. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ وجود بنایا، پھر الم نجعل له عینین، آنکھیں دی، ولسانا زبان دی، وشفتین اور ہونٹ دیے، وجعل لكم السمع، پھر کان دیے، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور میرا دل بنایا دھڑکنے کے لیے، جذبات کے لیے، سوچ وچار کے لیے. پھر کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، پھر مجھے دنیا میں لے کر آیا. پھر کیا کیا؟ میرے آنے سے پہلے والارض، والارض فرشناها، میں نے زمین کو تیرے لیے بچھا دیا. اور کیا کیا؟ والسماء رفعها، تیرے لیے آسمان کو اٹھا دیا. اور کیا کیا؟ وجعلنا الليل لباسا، رات تیرے لیے لے کر آیا سو جا. پھر اور کیا کیا؟ وجعلنا النهار معاشا، میرے لیے دن لایا جا کام کر. پھر اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ وجعلنا سراجا وهاجا، سورج کو گرمایا میری زندگی کے لیے. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، چاند کو نورانی بنایا اور اسے ٹھنڈا بنایا. کس لیے؟ کس لیے؟ کس لیے؟ میرے پھلوں کو میٹھا کرنے کے لیے، سمندر کے نظام کو قابو کرنے کے لیے. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ انظروا الى ثمره الى اثمر، پھر فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا، پھر اللہ نے پھلے نکالے، پھل نکالے، پھول نکالے، جانور بنائے. بل انعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، کچھ کو میں کھانے کے لیے استعمال کیا، کچھ کو سواری کے لیے، کچھ کو تجارت کے لیے، کچھ کو گرمائش کے لیے. من اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين، کئیوں کی کھال اتاری، جیکٹ بنائی، کئیوں کی کھال اتاری، خیمہ بنایا، کئیوں کی کھال اتاری، لباس بنایا، کئیوں کا گوشت کھایا، کسی کا دودھ پیا. نصیق من بین فرق بدم لبن خالصا سائغا للشاربین، ہم ان سے دودھ نکالا، دودھ دودھ، واہ جی واہ. کیا سفید، کیا ذائقے دار، ذرا سی شکل بدلی، دہی بنا دیا، ذرا سی شکل بدلی، مکھن بنا دیا، ذرا سی شکل بدلی، گھی بنا دیا، ذرا سی شکل بدلی، اور کھویا بنا دیا، اور ذرا سی شکل بدلی، تو اس کو لسی بنا دیا، ذرا سی شکل بدلی، تو اس کو نمکین بنا دیا، میٹھا بنا دیا، پنیر بنا دیا، کیا کیا شکلیں اللہ نے میرے لیے صرف دودھ کے اندر پیدا فرما دی، نصیتم من غیر صرف و دم لبن خالص میرے لیے پانی بہا دیے، وہ لدی سخر البحر میرے لیے سمندر بنا دیے، وہ میرے لیے دریا چلا دیے، اور سخر لکم الانہار میرے لیے سمندر بنا دیے اور ان کو کڑوا کر دیا۔ مجھے ایک دن خیال آیا کہ اللہ بطور احسان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے میٹھا بنایا، پھر اللہ احسان جتا رہا ہے میں نے کڑوا بنایا، تو مجھے ایسی سچی طور پر خیال ہے بلا کڑوے کو بنانے میں کیا احسان اللہ نے کیا، کڑوا تو پیا بھی نہ جائے، کڑوے سے نہایا نہ جائے، کڑوے سے کپڑے نہ دھوئے جائیں، پر اگر ہاضا ملحن اجاز شکر ادا کرو میں نے یہ کڑوا سمندر بنایا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ اللہ اکبر اگر سمندر کڑوا نمکین نہ ہوتا بارش نہ ہوتی، اگر سمندر کڑوا نہ ہوتا تو اس کے بخارات پھر بھی اٹھتے، پر یہ بخارات بارش میں تبدیل نہ ہوتے، یہ بخارات بادل نہ بنتے، یہ بخارات بارش نہ برساتے، یہ بخارات اپنے ساتھ نمک کو لے کے اٹھتے ہیں، نمک اوپر جا کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اس ٹھنڈک سے چھوٹے چھوٹے قطرے وہ بڑے قطروں میں بدلتے ہیں، اس میں ہوا کا رنگ شامل ہو کے بادل بنتا ہے، پھر اللہ ان کا وزن بڑھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاک شفاف کر کے نمک پر چھوڑ دیتا ہے اور شفاف پانی زمین پر گرنا شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ سمندر کڑوے نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی۔ وہ اب بولو کتنا بڑا احسان ہے سمندر کڑوے، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو ان میں بدبو پیدا ہوتی، ان میں گند پیدا ہوتا اور ان میں غلاظت پیدا ہوتی اور وہ ہوائیں چلتی کراچی کی اور ملتان کے لوگ اس کی بدبو سے مر رہے ہوتے، گلگت کے لوگ مر رہے ہوتے اور بلتستان کے لوگ مر رہے ہوتے۔ اللہ نے اس میں تیزاب ڈالا، ہر گندگی کو وہ جلا دیتا ہے، ہر گندگی کو جلا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی میں اٹھنا رکھا، پانی یوں اوپر کی طرف اٹھتا ہے کہ پانی اور ہوا میں ایک چھوٹا سا خلا بیچ میں خلا رہتا ہے، تو پانی اس خلا کو پر کرنے کے لیے اوپر اٹھتا ہے، یہ اوپر اٹھنا اس میں موجیں پیدا کرتا ہے، یہ موجیں اس میں طوفان پیدا کرتی ہیں، یہ طوفان بلبلے پیدا کرتا ہے، وہ بلبلے ٹوٹ کر ہوا میں جاتے ہیں، ہوا ان کو اوپر اٹھاتی ہے، ایک چکر میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر فضا میں بکھر جاتا ہے اور میرے آپ کی زمین کے گر کے چادر تان دیتا ہے۔ صرف بارش کا نظام نہیں ہے، اور بھی بڑے نظام ہیں، پانی دیر سے گرم ہوتا ہے، دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، اب رات آ چکی ہے، سارا دن سورج نے اس کو گرمایا ہے، اب رات کا اندھیرا اور اس کی سردی نیچے حملہ کر رہی، میرے ملتان پہ حملہ آوروں میں چاہتی ہے، اور وہ سارے دن کے گرم بخارات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے آ رہے اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تھی دیر سے ٹھنڈا ہونا، جلدی نہیں ٹھنڈا ہونا، تھی دیر سے گرم ہونا، جلدی نہیں گرم ہونا، اگر یہ پانی میں تاثیر نہ ہوتی تو فوراً سردی اس گلاب کو پار کرتی اور ملتان کی گرمی کو نقطۂ انجماد سے نیچے لے جاتی، مائنس سے جاتی اور لوگ فریز ہو کر مر چکے ہوتے۔ وہ جو کارگل کے اوپر درجہ حرارت ہے اور جو کیٹو کا پر جو منفی 50-60 یہاں ملتان میں ہوتا اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں برف بن کے پڑے ہوئے تھے، تو میرا اللہ رات حملہ آور ہوتی ہے، پانی کو کہتا جلدی نہ ٹھنڈا ہونا، پھر اس کو ٹھنڈا کرتے 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 جب قریب پہنچنا شروع ہوتی ہے تو ادھر مشرق سے اللہ سورج کو نکالنا شروع کر دیتا ہے اور رات کا حملہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا میں کل آ کے تیرے نال کر لینی حشر، وہ کل کبھی نہیں آیا، پھر سورج نکلتا ہے، پھر اپنی آنکھیں دکھاتا ہے اور اس کو جلانا شروع کرتا ہے، تپانا شروع کرتا ہے، تو میرے اللہ نے پانی کو کہا تمہیں جلدی گرم نہیں ہونا، جلدی گرم نہیں، پانی 100 پہ گرم ہوتا ہے، دودھ 70 ڈگری پہ گرم ہو جاتا ہے، تو اب سورج اس کو تپاتا ہے، گرماتا ہے گرماتا ہے گرماتا ہے، اور جب اس کی شوائیں پار ہونے پر آتی ہیں تو مغرب میں اس کو سکا لگتا ہے اور جا کر اس میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا سارا غصہ سارا حملہ وہ اکارت چلا جاتا ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے سمجھ کر اللہ تعالیٰ بلڈ میں توڑے آیا، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی۔ یہ میرے رب کی حفاظت کا نظام، پھر بادشاہ کا نظام، یہ کڑوے پانی کی تو پہل ہے، ہاضا ملحن اجاج، یہ ہے کڑوا تمہارے لیے بنایا ہے، یہ نہ ہوتا موت مر جاتے تم، یہ میرا اللہ ہے. اب یہ نبیوں کا ہم پر احسان ہے تو انہوں نے اللہ کا پتہ بتایا. میرے بھائیو اللہ منزل ہے, اللہ منزل ہے, اللہ منزل ہے, اللہ مقصد ہے, اللہ معبود ہے, اللہ مطلوب ہے, اللہ مسجود ہے, اللہ محبوب ہے, اللہ میری زندگی کا مقصد. مجھے اللہ نے بنایا, اللہ نہیں تو کچھ نہیں, اللہ نہیں تو اللہ کے بغیر زمین زمین میں, اللہ کے بغیر آسمان آسمان میں, اللہ کے بغیر عرش عرش میں, اللہ کے بغیر فرش نہیں, اللہ کے بغیر جنت جنت نہیں, اللہ کے بغیر دوزخ دوزخ نہیں, جبریل اللہ کے بغیر کچھ نہیں, میکائیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں, اسرائیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں, اسرافیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں, جنت اس کا حسن اللہ کے بغیر کچھ نہیں, دوزخ اس کی آگ اللہ کے بغیر کچھ نہیں, یہ آنکھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں, یہ کان اللہ کے بغیر کچھ نہیں, دل کی دھڑکن اللہ کے بغیر نہیں ہے, ہاتھ کی حرکت اللہ کے بغیر نہیں ہے, پاؤں کا اٹھنا اللہ کے بغیر نہیں ہے, دھرتی کے خزانے اللہ کے بغیر نہیں ہے, پانی کی مٹھاس اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی, پانی کی پرواہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی, پہاڑوں کا گرنا اللہ کے بغیر نہیں ہے, ہواؤں کا چلنا اللہ کے بغیر نہیں ہے, لوہے کا سخت ہونا اللہ کے بغیر نہیں ہے, بجلی میں نور کا ہونا اللہ کے بغیر نہیں ہے, زبان قبول میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں, دماغ کی سوچ میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں, میدے کی حرکت میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں, جگر کو ایک حیرت انگیز اور ایک موجزہ اے میرے اللہ نے جگر چھوٹا سا اندر پھٹ کے ہوا ہے, اسی کے کارنامے پڑھنا سننا شروع کرو تو زندگیاں بیت جائیں گی اور اس کی داستان ختم نہ ہوگی. یہ میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں. گردوں کی چھلنیاں, ایک چھوٹے سے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں جو پیشاب نیچے لے جا رہی, خون واپس لے جا رہی, یہ میرا اللہ نہ ہو تو یہ کام نہ کرے, میرا اللہ نہ ہو میں بول نہ سکوں, میرے اللہ کا امر نہ ہو میں دیکھ نہ سکوں, اللہ کے بغیر سننا نہیں, اللہ کے بغیر دیکھنا, اللہ کے بغیر اللہ کے بغیر غل نہیں, اللہ کے بغیر پھل نہیں, اللہ کے بغیر پھول نہیں, اللہ کے بغیر عقاب کی اڑان نہیں, اللہ کے بغیر شیر کی پھاڑ نہیں, اللہ کے بغیر ہاتھی کی چنگاڑ نہیں, اللہ کے بغیر چیتے کا غرانا نہیں, اللہ کے بغیر کتے کا بھونکنا نہیں, اللہ کے بغیر پھول کا رنگ نہیں, اللہ کے بغیر پھول کی مہک نہیں, اللہ کے بغیر آنکھ مٹھاس نہیں, اللہ کے بغیر اس کا رنگ و ذائقہ نہیں, اللہ ہے سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے کچھ نہیں, اللہ کے بغیر کوئی ہوش نہیں, آسمان بلند ہے اللہ نے کیا, زمین بچ گئی اللہ نے بچھائی, سورج گرم گرم ہوا اللہ نے گرم کیا, چاند ٹھنڈا ہوا اللہ نے کیا, مجھے آپ کو جمع کیا, میرے اللہ نے مجھے آپ کو انسان بنایا, میرے اللہ نے یہ ساری کائنات, یہ ساری کائنات میرے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اسے پانے والا بھی کھونے والا ہے, اسے کھونے والا بھی کھونے والا ہے, اس کا عزت دار بھی موت کے بعد گمنام ہے, اس کا گمنام بھی گمنام ہے, اس کا شاہ بھی گدا ہے, اس کا گدا بھی گدا ہے, اس کا بڑا بھی چھوٹا ہے, اس کا چھوٹا بھی چھوٹا ہے, اس کا حسن بھی بدصورتی ہے, اس کی بدصورتی بھی بدصورتی ہے, حسین چہروں کو بڑھاپے میں دیکھو, حسین چہروں کو مرنے کے بعد دیکھو, چھوڑو موت کو بڑھاپے کو, حسین چہروں کو بیماری میں دیکھو, خون نچڑ گیا زرد شاہ کا کون گیا حسن و جمال, باغوں کی بہار کے تو کہ مناؤ خزا میں ان کی پت جڑ دیکھو, شادیوں کے نغموں سے دھوکے لگاؤ, رونے والوں کی نوحے سنو, ملتان کے بڑے بڑے خرنا دیکھو, یہ مٹو کے قبرستان دیکھو, یہ ملتان کا تمہارا بادشاہ ملک مظفر یہ پڑا ہوا ہے, بڑے بڑے سرداران آج جن نام پڑے ہوئے ہیں ان کے گنبد ایران وحشت وحشت ایرانیاں تہ خاک تہ خاک سب 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 ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ جو ابدی جو اجلی جو سرمدی جو قائم جو دائم جو لا رہا وہ لا ہوا وہ لا اس میں لا ہوا کچھ لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا. میرے بھائیو اللہ کو مطلوب بناؤ, کسی سے عشق نہ کرنا, وہ یہ دل اللہ کے لیے ہے, اس میں کوئی اور آ گیا تو برباد ہو جائیں گے ہم, برباد ہو جائیں گے, یہ دل اللہ کو اللہ کے واسطے اللہ کو دے دو, جس کو بھی تم نے دل میں بٹھا لیا وہ تمہیں ذلیل کر دے گا, وہ تمہیں خوار کر دے گا, وہ تمہاری عزت کی دھجیاں بکھیر دے گا, مخلوق میں وفا نہیں ہے, نہیں ہے وفا, تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے, اللہ اللہ اور صرف اللہ. اول بھی اللہ هو الاول آخر بھی اللہ والآخر ظاہر بھی اللہ والظاہر باطن بھی اللہ والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بكل شيء عليم وہی ہے جس سے چاہو جس سے پسند کرو جس کے لیے مر مٹو جس کے لیے جیو جس کے لیے مرو وہ صرف اللہ ہے وہ صرف اللہ ہے یہ نبیوں کی قبر ہے دنیا کے سب سے بڑے موسم انبیاء جنہوں نے زندگی کا مقصد بتایا زندگی کی شاہراہ بتائی اور ان میں سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے جن کو جب اللہ نے سلام پیش کیا یوں نہیں کہا سلام علی محمد یوں نہیں کہا جیسے کہ سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی ابراہیم جب اللہ نے اپنے نبی کو سلام پیش کیا تو کہا ان اللہ واجب ان اللہ و ملائکتہ صرف اللہ نہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے انہ کے ساتھ ذاتی نام اللہ کے ساتھ یصلون علی النبی یصلون علی النبی اللہ اور اللہ کے فرشتے اللہ اور اللہ کا نام اللہ کا نام ہیبت کی چیز ہے دیکھو اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے اللہ صرف اللہ ہے اللہ صرف اللہ ہے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا میں مفتی نہیں ہوں میں اپنا ذوق بتاتا ہوں کہ اللہ خدا نہیں ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ گاڈ نہیں ہے اللہ ایشور نہیں ہے اللہ بھگوان نہیں ہے اللہ اوتار نہیں ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ بس اللہ ہے اللہ بس اللہ ہے کوئی لفظ اللہ کے مساوی نہیں ہو سکتا کوئی لفظ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی لفظ میرے اللہ کے نام کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا ایک نام میں نے بنایا ایک اللہ نے خود اپنے لیے منتخب فرمایا میرا لفظ اللہ کی ترجمانی کیسے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا جب اللہ آئے ہے اس لیے جب اللہ نے عزت دی اپنے محبوب کو تو اپنا ذاتی نام لے کر آئے ان اللہ ان اللہ ان الرحمن ان الرحیم ان اللہ ان اللہ پھر اللہ کے نام میں ایک اور بڑی عجیب صفت پر اس سے نام کا کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدل باقی لفظ کا کوئی حرف نکال دو مطلب بدل جاتا ہے جمیل سے جیم ہٹا دو میل بن جائے گا جمیل خوبصورت اور میل میل یا میل میلان اور یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا اون اور میرے اللہ کا لفظ الف ہٹاؤ تو پیچھے للہ تو للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا اگلا لام ہٹاؤ تو پیچھے لہو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کا آخری لام ہٹاؤ تو پیچھے الہ وہو الذی فی السماء الہ فی الارض الہ اور سارا ہی ہٹا دو الف بھی ہٹا دو لام بھی ہٹا دو دوسرا لام بھی ہٹا دو لام کی پیش کی آواز باقی رکھو ہو تو وہ بھی اللہ ہی ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو بھی اللہ لہو بھی اللہ الہ بھی اللہ وللہ بھی اللہ اور اللہ بھی اللہ ہے ہمارے ملک میں رواج ہے خدا زیادہ سبحان نہیں لے رہا ہوں علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے نہ میں مفتی ہوں پر میرا ذوق مجھے کچھ عربی سے عشق ہے میں یہ کہتا ہوں اللہ بس اللہ ہے اللہ کی ترجمانی لفظ خدا نہیں کر سکتا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر فتویٰ نہ علماء لگا دیں میں ناجائز نہیں کہہ رہا میں اپنا ذوق بتا رہا ہوں اللہ کو اللہ ہی کہا کرو خدا نہ کہا کرو اللہ بس اللہ ہی ہے جو صرف جب خود اس نے اپنا تعارف کروایا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نور السماوات والارض اللہ الذي رفع السماوات هو اللہ الذي لا الہ الا هو علم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم تو میرے اللہ نے اپنے نبی کے اعزاز میں ذاتی نام استعمال کیا اللہ ان اللہ پھر دوبارہ استعمال کیا وملائکتہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حالانکہ الف لام سے بھی کام چل جاتا ان اللہ والملائکہ پر اللہ کا ان اللہ وملائکتہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی اس نبی پہ درود پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے پڑھتے رہتے ہیں مسلسل پڑھتے رہیں
پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ ہو گیا نہیں. یصلون کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل اس نبی پر درود پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. یا ندا ایوہا تنبیہ سے جوڑا گیا یا سنو ایوہا غور سے سنو کون الذین آمنو ایمان والو تم بھی کیا کرو صلو علیہ وسلم تسلیما تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. ہم بھی پڑھتے ہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتا ہے. سورج مغرب سے نکلے گا ایمان والے مر جائیں گے بعد میں صرف کافر رہ جائیں گے. اب فرشتے پڑھ رہے ہیں اللہ پڑھ رہا ہے پھر قیامت کا نفخہ پھونکا جائے گا تو فرشتے بھی مر جائیں گے انسان بھی مر جائیں گے. اب اللہ اکیلا یصلون کا لفظ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ اکیلا اپنے نبی پہ ضرور پڑھ رہا ہو. اب کی صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھنے آتے ہیں وہ مغرب تک پڑھتے ہیں پھر وہ چلے جاتے ہیں. 70,000 اور آتے ہیں وہ صبح تک پڑھتے ہیں. جو فرشتے ایک دفعہ آتے ہیں وہ لوٹ کے دوبارہ نہیں آئیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن اعظم ہیں محسن اعظم ہیں جو ہمیں پوری زندگی دے کر گئے کتاب دے کر گئے. ایسی کتاب جو محفوظ جو سینوں میں بند ہے جو پوری کی پوری یاد ہو جائے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو یاد ہو صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو یاد ہو جائے جو سینوں میں بند ہو جائے اور صرف اس کا یاد کرنا خالی اجر نہ رکھا کہ جس نے قرآن کو سینے میں اتارا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا چڑھ اور پڑھ جدھر جتنا پڑھتا جائے گا جنت کے راز درجات تیرے لیے طے ہوتے چلے جائیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لو 70,000 باب من ذہب و فضہ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ریان ہے اس پہ مرجان کا ایک شہر ہے اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ حافظ جو قرآن کی خدمت میں پیش کرے گا. اب تورات کا تو حافظ ہی کوئی نہیں انجیل کا حافظ ہی کوئی نہیں زبور کا حافظ ہی کوئی نہیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی اور کوئی یاد نہیں کر سکتا تھا. ہمارا قرآن بچوں کو بھی یاد بڑوں کو بھی یاد بوڑھے بھی یاد کر. مولانا اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑھاپے میں قرآن یاد کیا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑھاپے میں قرآن یاد کیا. تو میرے بھائیو انبیاء نے آ کر راستہ بتایا کہ اللہ کو مطلوب بتاؤ بناؤ اور اللہ کی طلب میں نکلو. یہ ساری کائنات اللہ کی طرف بلا رہی ہے. صرف نبی نہیں بلا رہا یہ کائنات بھی بلا رہی ہے. قرآن عقلی دلائل بھی دیتے ہیں اور قرآن نقلی دلائل بھی دیتے ہیں اور قرآن آیات سے کائنات سے اپنی طرف بلاتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے. ارأيتم افلا ينظرون. یہ قرآن میں جتنے الفاظ ہیں یہ سب اللہ کی طرف دعوت کی طرف سے دعوت ہے. غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ارأيت الذي يكذب بالدين ارأيت من اتخذ الهه هوى الم تر ان الله يزجي سحابا الم تر ان الله انزل من السماء ماء فخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا افرايتم ما تمنون افرايتم ما تعرفون افرايتم الماء الذي تشربون افرايتم النار التي تورون. یہ ساری آیات افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یہ ساری کی ساری آیات دعوت ہے کہ سوچتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں کس کائنات کا ایک خالق ہے جو اس کا نام اللہ ہے. اب یہ نہیں ہم جان سکتے وہ خود تو یہودی تھا لیکن دہریا یہودی پیدا ہوا تھا دہریا. یہ غالباً وہی ہے جس کو مذہب والے خدا کہتے ہیں. یہ غالباً وہی ہے جس کو مذہب والے خدا کہتے ہیں جو اس میں زمان و مکان سے وہ ماورا ہے کہتے ہیں یہ مذہب والے کہتے ہیں کہ خدا ہمیشہ ہے ہمیشہ تو وقت کا ایک پیمانہ ہے کتنی زبردست بات ہے کہتے ہیں ہمیشہ تو وقت کا ایک پیمانہ ہے اور وہ ہستی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ وقت سے آزاد ہے وہ زمان و مکان سے آزاد ہے ہمیشہ کا لفظ اس نے صادق ہی نہیں آتا خود منکر اور کیسی طاقتور بات کی ہے کہ ہمیشہ طلب تو ایک وقت کا پیمانہ ہے اور جس نے کائنات کو بنایا ہے لازم ہے کہ وہ زمان سے پاک ہو مکان سے پاک ہو ورنہ وہ یہ نہ بنا سکتا ہے نہ یہ چلا سکتا ہے یہ گہری کی گواہی ہے تو نبیوں نے آ کر بتایا وہ زمین کا بچھانے والا اور وہ ہواؤں کا چلانے والا اور وہ آسمان کو بلند کرنے والا اور تجھے نطفے سے بنانے والا اور تجھے لیے رزق لانے والا اور تجھے نیند دینے والا تجھے نیند سے اٹھانے والا اور تجھے رولانے والا کیونکہ آنسو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے آنسو آدمی محبت کی شدت میں بھی روتا ہے غم کی شدت میں بھی روتا ہے اور نفرت سے بھی روتا ہے اور غصے سے بھی روتا ہے اور خوشی میں بھی روتا ہے اور کامیابی پر بھی روتا ہے اور ناکامی پر بھی روتا ہے کامیاب ہو گیا رو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے تو رو رہا ہے محبت میں کامیابی رو رہا ہے محبت میں ناکامی رو رہا ہے مقصد کو پا لیا رویا نہ پایا رویا صحت ملی رویا بیماری سے رویا در در بھی رویا شادی آنے پر بھی رویا مرگ پر بھی رویا انتقام میں بھی رویا اور غصے میں بھی رویا اور درد سے بھی رویا دیکھ کر بھی رویا پرانی ملاقات ہوئی تو خوشی سے آنسو نکل پڑے یہ کیا ہمارے رب نے کارخانہ لگایا تم خود سوچو کسی ایک چشمے میں اتنے قسم کا پانی کٹھا ہوتا ایک چشمہ یا پانی میٹھا ہوگا یا کھارا ہوگا یا کڑوا ہوگا یا کسیلا ہوگا کہ میرے اللہ نے کیسا چشمہ بنایا ہے کتنی قسم کا پانی ایک آنکھ سے میرا اللہ نکالتا ہے اور ہر آنسو کے پیچھے الگ جذبہ بنتا ہے ہر آنسو کے پیچھے الگ جذبہ بنتا ہے یہ میرا اللہ ہے اس اللہ کو اپنا مطلوب بنا کے زندگی کا سفر شروع کرو اور آج جتنوں کو دل دیا اور جتنوں کو دینے کا ارادہ ہے اور جتنی منزلیں بنائی تھی اور جن منزلوں تک پہنچنے کا ارادہ ہے ان سب سے واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ زندگی میں کوئی چیز منزل نہیں ضرورت ہے کوئی چیز مقصد نہیں ضرورت ہے ڈاکٹر تاجر انجینئر سیاست زراعت کھیتی باڑی کپڑا صنعت حرفت ضرورت 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 مقصد نہیں ہے مقصد نہیں ہے مقصد نہیں وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اور اللہ تک ہم خود پہنچ نہیں سکتے ہم اللہ کو خود پہچان نہیں سکتے اس تک پہنچانے کا ذریعہ انبیاء ہیں اور اس تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ہمارے نصیب جا جائے کہ اللہ ہمیں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے درگر سب سے اکمل سب سے اشرف سب سے احسن سب سے اجمل سب سے احد سب سے اعظم سب سے اعلیٰ سب سے احسن کتنے الفاظ سب سے پیارے نبی کا امتی بنایا سب سے کامل نبی کا امتی بنایا کمال نہیں کر دیا اللہ اپنے آپ کو کہتا رؤوف الرحیم اور اللہ اپنے نبی کو بھی کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم خالق مخلوق میں فرق رکھا اپنے لیے تو کہنا کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم اور اپنے نبی کو نام دیے رؤوف ہے رحیم ہے اپنی امت کے لیے ایمان والوں کے لیے کتنا بلند مقام دے دیا کہ اپنے ناموں میں سے نام عطا فرما دیے بالمؤمنین رؤوف الرحیم وہ ہمارا نبی ہم پہ کیسا مہربان ہے خود قرآن سے گواہی دی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم یہ میرا نبی تم میں آیا ہے تم میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خیر خواہ ہے تمہارے اندر میں پیدا ہوا پروان چڑھا تمہارا خیر خواہ ہے اپنے دشمن نہیں ہوتے تمہارا خیر خواہ ہے اس میں ایک اراد اور ہے من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم یہ سب سے عالی نسب سب سے عالی حسد سب سے نفاست والا سب سے نفاست اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا اس میں سے عرب الگ کر دیے تخیر العرب پھر عرب کو دیکھا فختار مضر اس میں سے مضر کی اولاد الگ کر دی تخیر مضر پھر مضر کی اولاد کو دیکھا فختار قریش اس میں سے قریش کو الگ کر دیا تخیر قریش پھر قریش کی شانٹی کی فختار بنی ہاشم اس میں سے بنی ہاشم کو الگ کر دیا تخیر بنی ہاشم پھر بنی ہاشم کی شانٹی کر کے اللہ نے اس میں مجھے منتخب فرمایا سب سے عالی سب سے اعلیٰ احسن بھی ہیں اجمل بھی ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا تو سارا حسن دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا اگر اللہ اپنے نبی کا سارا حسن دکھا دیتا تو آنکھیں برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا آپ کا حسن چھپا دیا باقی یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا تو آپ انفس بھی ہیں انفس بھی ہیں انہیں میں سے ہیں ہم درد ہیں انفس ہیں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے برتر آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ موجود محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلدا بن ید اللہ بن طابع بن جاہم بن ناحش بن ماہی بن عوفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیبی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مجن بن عور بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائش بن عاجة بن أرطغشال بن كام بن نور بن لامر بن متوشالح بن إدريس بن يرث بن ملهل أيل بن كينان بن آنوش بن شيش بن آدم عليه الصلاة والسلام سارے کائنات کے نبی بن کر سارے انسانیت کے نبی بن کر جنات کے نبی وہ سرپنا علی کا نفر من الجن سارے انسانوں کے نبی کل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا سارے زمانوں کے نبی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کو زندہ رکھا تاکہ قیامت تک کوئی حجت نہ کر سکے مجھے تو پتہ نہیں تھا تو میرے اور آپ کے درمیان میرے اور اللہ کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ان کے پیچھے چلنے والا اللہ تک پہنچے گا ان کے ٹھکرانے والا اللہ اسے ٹھکرا دے گا ان سے ہٹنے والا اللہ اسے ہٹا دے گا میرے رب کے دربار میں سید قریشی سکہ نہیں چلتا پٹھان راجپوت نسل رنگ نہیں چلتا وہاں تو میرے محبوب کا سکہ چلتا ہے ابو لہب چاچا ہے سید ہاشم قریشی تبت یدا ابی لہب وسط ڈالو ابو لہب کو جہنم میں بلال حبشی سلمان فارسی آپ نے کہا سلمان منا اہل البیت سلمان میرے اہل بیت ہیں اور آپ نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا ایسا عالی خاندان ایسا عالی حضرت ایسی شرافت اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہ فرمائی سب سے اونچے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام میرے مولا مجھے بت پرستی سے بچانا میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا اور میرے اللہ نے کہا انما یرید اللہ یذهب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے میرے نبی کا گھر میں نے تمہیں پاک ہی کر دیا آج کی بیویوں کو ساری امت کی ماں بنا دیا آپ کی بیویوں کو ساری امت کی ماں بنا دیا اور سارے اور آپ کے بعد ان کا نکاح حرام قرار دے دیا آپ کے جانے کے بعد بھی ان کا نکاح باقی ہے ہر عورت کا نکاح مرد کے مرنے پر ٹوٹ جاتا ہے نہیں اور وہ نکاح کر سکتی ہے میرے نبی کی امت میرے نبی کی بیگلات تو امت کی مائیں یا النبی لسن کا حجم من النساء اے میرے نبی کی اور ہو تمہارے جیسی کوئی خاتون دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں جس کو نبی کا ساتھ ملے وہ بھی معمولی خاتون ہے
ہر نبی نے شادیاں کی، ہر نبی نے نکاح کیے، پر میرے نبی کی ایک بیگم ایسی ہے جس کا نکاح میرے اللہ نے خود کیا، نہ وکیل نہ گواہ نہ کوئی ایجاب نہ قبول، اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا، ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہے. اور یہاں حضرت زینب بنت جحش وہ خاتون ہیں کہ جن کا آسمان سے حکم آ رہا ہے، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جب زید کا معاملہ ختم ہو گیا، عزت پوری ہو گئی، پہلے زید نے ہر طرح سے نکالا تھا، طلاق عزت ختم، تو میرے اللہ نے کہا ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، نہ ایجاب نہ قبول نہ وکیل نہ گواہ. مرد ہمارے دوست ذمہ دار رفاقت صاحب منڈی بہت دن کے، ہم کٹھے چلتے رہے 15 دن تو ان کے ساتھ ایک کنڈکٹر رہتا تھا، اس کا نکاح ہونے لگا، کنڈکٹر ساری زندگی بس کو چلو جی کھلو وہ جی آن دو جی جان دو جی، تو مولوی صاحب نے سے کہا فلانے کی بیٹی اتنے مہر میں تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کی، وہ کہنے لگا آن دو. یہ صحیح سنا رہا ہوں، لطیفہ حقیقت سنا، کہنا جی آن دو، تو اس کا بھائی پاس پڑا تو یوں کو نہیں ماری بھائی کیا کرا، کہنا جی جان دو تھوڑے تھوڑے کو کون ہوا کیا کرا، کہنا اچھا جی میں سارے آئی مرضی ہے ہم نے کہا ہوگا میں نے قبول کیا گا، یہ جب تک نہ ہو نکاح نہیں ہے. اور یہاں میں ایجاب نہ کو زوجنا کہا، زوجنا کہا میں نے نکاح کر دیا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر فرمایا کرتے تمہارے نکاح زمین پر ہوا، میرا آسمان پر ہوا. اور اس پر ولیمہ کیا، اللہ زینب نے خود اتنا بڑا ولیمہ تھا، اس سارے مدینے کو کھانا کھلایا گیا. ہاں میرے نبی نے سادہ بھی کیا، درمیانہ بھی کیا، پرتکلف بھی کیا، امت میں تین طبقات ہیں، غریب ہیں ان کو بھی طریقہ دیا، متوسط ہیں ان کو بھی طریقہ دیا، مالدار ہیں ان کو بھی طریقہ دیا. ہمارے یہاں دیندار طبقے میں ذرا سا کوئی تکلف ہو کہتے بڑا اعتراف کیا، بہت فضول خرچے کی، مالدار طبقے میں جب تک لڑکیاں نہ ناچیں، شراب نہ چلے، زنا نہ ہو، وہ کہتے ہیں شادی کوئی، یہ بھی کوئی شادی ہے، وہ بھی بدبخت ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو، اللہ کی دی ہوئی خوشی کو یوں اس کی نافرمانی کے ساتھ برباد کر رہے ہیں، تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے. میرے نبی نے بڑی سادگی سے نکاح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کو ماں باپ حضور کے گھر چھوڑ کے آ گئے، دلہن کو لینے آتا نہیں ہے، دلہن خود چل کے خاوند کے گھر آ گئے. یہ طریقہ بھی موجود ہے، بڑا سادہ ولیمہ ہوا، ایک ایک گلاس دودھ آپ نے سب کو پلایا، ولیمہ ہو گیا. حضرت عمر سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پر دعوت ولیمہ ہوئی، تو حضرت عمر سلمہ نے سالن ولیمے کا خود بنایا، خود پکایا، سالن ہوا، روٹی ہوئی، تھوڑا سا تکلف ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، 3 دن ولیمہ کیا، 3 دن، لیکن ولیمہ بڑا سادہ تھا کہ ہاں بھائی آپ نے اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ، تو ہر آدمی اپنی روٹی لے کر آتا رہا اور کھانا چلتا رہا، پر 3 دن ہوا تو تھوڑا سا تکلف بھی دکھا دیا، تھوڑا سا تکلف بھی دکھا دیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ولیمہ کو انتہائی اور تکلف فرمایا کہ مدینے کی آبادی 3000 سے کم نہ تھی، سب کو روٹی کھلا دیا. تو یہ سارے راستے موجود ہیں، سارے راستے موجود ہیں. خرافات نہ ہو، خرافات نہ ہو تو تکلف بھی سنت ہے، خرافات نہ ہو سادگی بھی سنت ہے، اور درمیانہ درجہ بھی سنت ہے. یہ سارے مالداروں کو پابند کرنا کہ تم غریبوں کی طرح کرو، غریبوں کو پابند کرنا تم قرضہ اٹھاؤ، یہ نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں فرمانی نہ ہو، موسیقی نہ ہو، لڑکیاں نہ ناچیں، شراب نہ چلے، تو پھر سارے ملتان کا غریبہ کر دے سنت ہے. حضرت اشعث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے رشتہ مانگا، انہوں نے مسجد میں نکاح کر دیا، وہاں کر دیا، وہاں سے اٹھے اور سیدھا منڈی چلے گئے، اونٹوں کی منڈی، جتنے اونٹ کھڑے تھے سب کی جا کے ٹانگیں کاٹ دی. لوگوں نے کہا اشرف پاگل ہو گیا، اشرف دیوانہ ہو گیا، سب کی ٹانگیں کاٹ کر کہنے لگے ہاں بھائی ذبح کرو اور جو چاہے گوشت اٹھا کے لے جاؤ، میں مسافر ہوں اس لیے ذرا تکلف کم کیا ہے، اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا. یہ سارے آپ نے حضرت صفیہ کا مہر ہی کو نہیں رکھا، آزادی مہر، باقی امہات المومنین کا مہر 450 500 درہم 400 درہم دونوں طرح کی روایت ہے 400 درہم 500 درہم 400-500 درہم آج کا کوئی 10-12 ہزار روپیہ بنتا ہے. آپ نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح کیا, اس کا مہر رکھا 400 دینار 400 دینار سونا 12 ہزار روپے اگر تولا ہو تو 400 دینار 16.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. میں نے حساب کیا یہ, کیونکہ ایک دینار 4.5 لاکھ سونے کا ہوتا تھا تو اس کے تولے بنا کر گرب لی تو 16.5 لاکھ روپیہ مہر بنا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ادا کیا تھا نجاشی نے, لیکن آپ نے روکا نہیں, اتنا مار کیوں رکھا ہے, اتنا مار کیوں رکھا ہے, نہیں روکا. امت کو ساری راہیں سجا دی, سارے راستے بتا دیے, وسعت پیدا فرمائی, تنگی نہیں پیدا فرمائی, وسعت پیدا فرمائی. دین یسر الدین یسر, میرا دین آسان ہے. با خیر بین امرین الا اختار ایسرهما, خواہ مقام مشقت اٹھانا مطلوب نہیں ہے, خواہ مقام مشقت اٹھانا مطلوب نہیں ہے. اللہ نے ٹھنڈا پانی دیا ہو اور گرم پی رہا ہو, کیا کر رہا ہو؟ نفس کو مار رہا ہوں, پیو جانا مار کے وہیں مر جائے. پیلے ٹھنڈا, اللہ کا شکر ادا کرے گا, اندر سے شکر نکلے گا. اچھا سالن پکا, بیچ میں سالن ڈالتا, پانی ڈال رہا, یہ کیا کیا ہے؟ کہ نفس کو مار رہا ہوں. نفس کو مارنا تو غیبت چھوڑ, نفس ایسے نہیں مرتا شورے پہ لا کے. ہم نے بڑے شورے کھائے رالن کے, اگر شوروں سے نفس مرتا تو میرا مر جاتا. 6 مہینے کدو 6 مہینے کا جا. اس کے علاوہ یقین مانو کھا کھا منہ پک جاتا ہے. تو یہ مہمان آتے ہیں, ماشاء اللہ کتنا رونا نورانی کھانا ہے. میں کہتا ذرا ٹرائی ڈن مسلسل کھا کے نکال دو, پھر پتہ لگے گا نورانی ہی تھی. اب آگے مشکل یہ تھا, بازار ہی کوئی پیسہ جیب میں ہے تو بازار ہی کوئی نہیں, کیا خریدے؟ پیسے کے باوجود کوئی خرید نہیں سکتا. درخت کوئی نہیں ہے, وہی پانی ہے, اور پائے بازار کوئی نہیں ہے, وہی 6 مہینے کدو 6 مہینے گاجر. گاجر کی جب تک مونچھیں لمبی نہیں ہو جاتی اور اس کی اندر کی گٹھلی اتنی موٹی نہیں ہو جاتی کہ گاجر کو طلاق نہیں ملتی, اور کدو پک جاتے ہیں, ڈھولنا ہی بند ہونے چلا گیا, ہاں ہاں برباد ہو گئے. اگر پتلے شورے سے رقص مرتا تو ہمارا مرتا, یہ پتلے شورے سے نہیں مرتا. اور زیادہ بڑا ہو جاتا, میں بڑا بزرگ ہوں, میں نفس خوشی کر رہا ہوں. نفس مارنا تو غیبت چھوڑو, نفس مارنا ہے توروں کی کمیاں دیکھنے چھوڑو, نفس مارنا ہے توروں کی برائیوں پہ تبصرے چھوڑو, نفس مارنا ہے تو سخاوت کرو, نفس مارنا ہے تو اگلوں کی گالی سن کے برداشت کرو, نفس مارنا ہے تو اگلوں کی برائی کے بجائے میں اچھا ہی کرو, نفس مارنا ہے تو اگلا تیرا برا چاہے تو اس کو اچھا کر, پھر نفس مرے گا. اڈا سوکھا چھوڑو بھائی, کالا چھوڑا پہ بعد ہوتا نفس مرے گا, دال کھاؤ گے دال سے نفس مرے گا, ہمیں کپڑے میلے رکھو اس سے نفس مرے گا. یہ کہاں کا اسلام آ گیا, کپڑے میلے, بڑے بزرگ ہیں, بڑے پہنچی سرکار, کاما والی سرکار, ننگ دھڑنگ شا مری میں کا ننگا بابا, بے بڑی پہنچی سرکار ننگا بیٹھا ہوتا ہے, ننگے شاہ. ایسی جہالت میرے نبی کے بارے میں, کانا ظاہر الوضاء, ہمیشہ آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ ایک جوڑا خریدا 27 اونٹ دے کر, ہاں 27 اونٹ کے بدلے میں ایک اونٹ 50 ہزار گیا آج کل, لیکن پہن کر فوراً اتار دیا, اپنے مالداروں کے لیے راستہ نکال دیا, اپنے مالداروں کے لیے راستہ نکال دیا. ریشم نہ پہنو, ریشم نہ پہنو, سونے کی انگوٹھی نہ پہنو, کہ میرے رب نے منع کیا ہے. مرد کے لیے سونا حرام, ریشم حرام ہے, اگر یہاں پہنتا رہا تو جنت میں محروم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جتنا مرضی قیمتی لباس بنا سکتے ہو بناؤ, حرام کا پیسہ نہ ہو, فخر ریا تکبر نہ ہو. اظہار نعمت کے لیے امام حسن بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے. کسی نے کہا یہ تو کیا تکبر والا لباس پہنتا ہے؟ فرمایا نہیں, میں اعلیٰ لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ سائز کو سوال کرنے میں شرم نہ آئے, وہ کھل کے مانگ سکے, وہ کھل کے مانگ سکے. سخیوں کا گھر ہے نا. ایک دفعہ بنو امیہ کا اور بنو ہاشم کے دو افراد آپس میں بات کرنے لگے. بنو امیہ نے کہا میرا خاندان زیادہ سخی ہے, تو بنو ہاشم نے کہا میرا خاندان زیادہ سخی ہے, کہ چلو امتحان لیتے ہیں. تو بنو امیہ کا آدمی ایک عمومی سردار کے پاس گیا, کہا جی مجھے ضرورت پڑ گئی, کچھ میری امداد فرمائے. اس نے 10,000 درہم, دوسرے کے پاس 10,000, تیسرے کے پاس 10,000, 10 آدمیوں کے پاس گیا, 10 نے 10,000 دیے 1,00,000. بنو حاشم کا گیا سب سے پہلے عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی کیسا بات آئی کہ حضرت کو تنگی آ گیا کچھ امداد فرمائے تو انہوں نے 100,000 درہم دیا. پھر وہ آ گیا امام حسن کے پاس کہ حضرت کچھ تنگی ہے امداد فرمائے. کہ مجھ سے پہلے کسی کے پاس گئے تھے؟ کہ جی ہاں عبید اللہ کے پاس. کتنے لیے؟ 100,000. تو آپ نے قاسم سے فرمایا اس کو 130,000 درہم دو. پھر وہ آ گیا امام حسین کے پاس کہ حضرت کچھ تنگی ہے امداد فرمائے. فرمایا مجھ سے پہلے کس کے پاس گئے تھے؟ کہا جی آپ کے بڑے بھائی. انہوں نے کتنے دیے؟ کہ 130,000. وہ تو میرے پاس پہلے آ جاتا تو میں تجھے اتنا دیتا کہ زندگی بھر تیری تنگیاں دور ہو جاتی. اب میں بڑے بھائی کی عزت میں زیادہ نہیں دے سکتا. اب اتنا ہی دوں گا جتنا میرے بھائی نے دیا. اگر تو پہلے آتا تو میں تجھے اتنا دیتا تیری نسلیں رج کے کھاتا. تو آپ نے خادم سے فرمایا 130,000 دے دا. اب یہ دونوں بٹھے ہوئے تو وہ لایا 360, یہ لایا 1. وہ 10 سے وصولی یا 3 سے وصولی؟ ہمیں کتنے لایا؟ 100,000. کتنوں سے؟ 10. تو تو کتنے لے کر؟ کہ 360. کتنوں سے؟ کہ 3 سے. کا ہاں بھائی آل رسول کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. عبداللہ بن جعفر کے پاس ایک خیال آیا کہ جی سوال کرنا ہے. فرمایا اپنی شان کا نہ کرنا میری شان کا کرنا. شاید ترغیب دی جا رہی ہے کھل کے سوال کر. کیا یہ سارے بڑے تاجر دکان آٹھ ہاتھ میں رکھ سکتے جڑا سال بڑے سب نے ہاتھ میں لے جا. آج ہاتھ تائی بھی روسی اپنی قبر پہ کسی سخی نال واسطہ کر رہے اور ٹھنڈی دے کے سخی بنے بیٹھے. یہ گلاس دیکھو بخل کی نشانی ہے. یہ گلاس کی کپ ہے. گلاس چھوٹے چھوٹے پھر شربت میں پلاتے ہیں تو اس میں ذرا سا شربت کا رنگ ڈالتے ہیں باقی بچے شربت پہ آ رہے ہیں. ہمارا پرانا جاننے والا ہمارا پیو دادے کا جاننے والا آ گیا. ہمارے دستور تھا تو کوئی رات مہمان کو دودھ پلاتے تھے تو وہ جب نوکر لے کر گیا نا گڈوی اور گلاس تو گلاس لے کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. گلاس کو دے کر کہنے لگا میں نہیں پیندا. تو نوکر نے پوچھا کیوں نہیں کیوں نہیں پینا؟ اچھا دو تو ود پیوا تو بے شرم بنا تے دو نال گزارا کوئی نہیں. ایک گلاس ہے تو گلاس کی ارگ جڑے گلاس آدھے ایک سائی اور آدھا ایک ہی زمانہ آئے گا گلاس نہ آ گیا. بخیل آدمی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. ساری زندگی چیلے کاٹے ساری زندگی وہ مراقبے کرے ساری زندگی وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. اگر وہ بخیل ہے تو اللہ سے یاری نہیں رکھ سکتے. جنت میں چلا جائے گا کبیرا گناہوں سے بچا لیکن اللہ سے یاری نہیں رکھ سکتا. عبداللہ بن جعفر کہنے گے اپنی شان کا نہ مانگنا میری شان کا مانگنا. کہنے گا ایک اونٹ دے دو کچھ پیسے دے دو ایک جوڑا دے دو گھر واپسی کا سامان ہو جائے. کہنے گے اللہ کے بندے تجھے پہلے ہی کہا تھا میں نے کہ میری شان کا مانگنا اپنی شان کا نہ مانگنا. اگر تم مجھے کہتا سارا مال دے دو تو اللہ کی قسم میں تجھے سارا دے دو. پھر کہنے گے چلو 100 اونٹ دے دو بھائی 100 جوڑے دے دو 100 درہم دے دو. وہ کہنے گا 100 جوڑے میں کوئی دکان کھول لوں اور 100 درہم یہ پتھر ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں. البتہ 100 اونٹ بڑا اچھا مال ہے یہ میں ضرور لے جاؤں گا ایک جوڑا لے جاؤں گا 100 اونٹ لے جاؤں گا. یہ اللہ نے اس خاندان کو عزت بخشی ہیں. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے. سمر یہ حرات یہ حرات افغانستان کا شہر ہے. یہاں ایک سیدزادے کا انتقال ہو گیا بچے یتیم ہو گئے بیوہ نے ہاتھ فقر دیکھا تنگی دیکھی تو اچھے دن دیکھے تھے تو ہجرت کر کے سمرقند چلی. سمرقند پہنچی تو انہوں نے پتا کیا یہاں کوئی سخی آ گئی تو انہوں نے ایک بڑے سردار کا پتا بتایا. ان کے پاس جا کر کے نہیں میں آل رسول میں سے ہوں میں مجھے ٹھکانا چاہیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے خوراک چاہیے جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں. تو وہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی سند ہے کہ تو آل رسول میں سے ہے؟ وہ کہنے لگے سند تو کوئی نہیں کہ یہ دعوے تو ہر کوئی کرتا میں سیدہ. پھر وہ ناکام ہو کر لوٹی تو کسی نے کہا فلاں پارسی آپ کا پجاری وہ بڑا سخی اس کے پاس جاؤ. وہ وہاں پہنچی تو انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا, استقبال کیا, گھر دیا اور کھانا کھلایا اور وہاں سلایا. رات کو اس مسلمان سردار نے خواب دیکھا تو جنت میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ایک بڑا عالی شان محل ہے سونے چاندی کا. تو یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے, ایک ایمان والے کا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تیرے پاس ایمان کی کوئی سند ہے؟ تو اس کا رنگ اڑ گیا. تیرے پاس کوئی ایمان کی سند ہے؟ تو اس کی روح بنا. تو پھر آپ نے غضب نہ ہو کے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو سندیں مانگنے لگا. یہ اس خاندان کی عزت اور شرافت ہے. اس کی آنکھ کھلی اس کی ہائے ہائے. تو پتہ کرو وہ مسافر خاتون کہاں گئی؟ تو فلاں آئی وہ صبح صبح آواز پہنچا کہ جو لینا ہے لے لے, یہ گھر یہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں ٹپک پڑے کہ جو خواب تم نے دیکھا وہی میں نے دیکھا, تجھے چھٹکارا جا رہا تھا اور مجھے وہ محل عنایت کیا جا رہا تھا, وہ محل میرے لیے لکھا جا رہا تھا, میرے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے, مجھے ایمان دے دیا ہے, میں مسلمان ہو چکا ہوں, اب یہ گھر میں واپس نہیں کر سکتا. یہ ایسا گھر ہے, یہ ایسا گھرانہ ہے. تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ دنیا اور آخرت کے لیے مشعل راہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے. اس کو دنیا میں زندہ کرنا تبلیغ کی محنت ہے, اس کو دنیا میں لے کے پھرنا تبلیغ کا کام ہے, اس کے لیے جان مال سر پھڑ کی بازی لگانا یہ اتنا طاقتور کام ہے. ابھی تو کرنے والے ہمارے جیسے کمزور ہیں. گرمی آ گئی تو سب کہتے ہیں ٹھنڈے علاقے میں تشکیل کرو, ٹھنڈے علاقے میں تشکیل کرو. ایسے ٹوٹے پھوٹے تبلیغ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنے نقشے قائم فرما رہا ہے. اور اگر واقعی کوئی سر پھڑے آ گئے اور واقعی اگر کوئی جان دینے والے آ گئے اور انہیں اللہ کے پیغام کو دنیا میں زندہ کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لیا, تو یہ بات تو آج ریت کی دیوار ہے, قیمت زیادہ لکڑی ہے. ان کے پاموں سے نہ گھبراؤ, ان کی قوموں کی قومیں اسلام میں ہوں گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کرتے تھے تم سنو گے ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے اور ان کی طاقتیں ان کو اسلام سے روک نہ سکیں. سچ میں ایک طاقت ہے, سارے بازار میں کاغذ کے پھول بکھرے, ایک گلاب کا پھول لے کر گلاب کے پیچھے ہوں گے. آج جھوٹ کا راج ہے, فحاشی کا سکہ ہے. سینوں میں محفوظ رکھا, اگلی امت تک پہنچایا, اگلی نسلوں تک پہنچایا. میرے اللہ کا ایک تاریخ کتنا بڑا احسان ہے جسے معاشرے میں عزت نہیں, جسے معاشرے میں مقام اور وقار نہیں. ایک نافرمان کی عزت احترام مقام وقار, یہ تاریخ وہ محسن ہے جو اگلی نسل کو قرآن دے رہا ہے. وہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے اور عورتوں کے ساتھ مغز ماری کرتا ہے اور پھر سارا دن وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے. پھر وہ اثر سے مغرب اس کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے, وہ تھک ہار کے کچھ ادھر ادھر جاتا ہے, پھر مغرب کے بعد پھر بیٹھا ہے, عشاء کے بعد پھر بیٹھا ہے, تہجد میں پھر بچوں کو اٹھا رہا ہے. اس سے 3,000 روپے میں اتنی بڑی مشقت پر کس نے اٹھایا ہے؟ ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ تنخواہیں لے کر 2-4-6 گھنٹے سے زیادہ لوگ کام نہیں کر رہے اور یہ کولو کے بیل کی طرح اور زر خرید غلام کی طرح صبح سے شام تک لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. میں مدرسے گیا, وہاں بچے زور زور سے قرآن پڑھ رہے اور ان کے استاد بیٹھے ہوئے. میں وہاں 5 منٹ نہیں بیٹھ سکا. میں کہا جی مجھے تو یہاں سے اٹھاؤ, اس شور سے میرے تو کان پھٹ رہے ہیں اور مجھے تو یوں لگتا ہے آپ کی بخشش تو یہی شور برداشت کر کے ہو جائے گی. ابھی قرآن یاد کرانا تو بات کی چیز ہے اور اس کا آگے پہنچانا بات کی چیز ہے. میرے خیال میں آپ کی بخشش تو اسی پر ہو جائے گی کہ صبح سے شام ہوتی ہے اور اس خوف چاروں طرف ساروں طرف اتنی آوازیں ہیں, اتنی آوازیں ہیں جس میں بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے. اسے 3,000 روپے میں اس مشقت پہ کس نے 3,000 روپے پہ اتنی مشقت اٹھا سکتا ہے؟
نہیں 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 یہ میرے اللہ کا انتخاب ہے، یہ میرے نبی کی وراثت ہے جسے وہ جان سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اگلی نسل کو منتقل کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک ایک عالم پڑھا رہا ہے، اس کے گوڑے جڑ گئے، اس کے پیٹ خراب ہو گئے، بیماریوں نے گھر کر لیا، بیٹھے ہوئے یہ میرے اللہ کا نظام ہے جس نے زیر زبر کو بھی محفوظ کر کے آج تک رکھا ہوا ہے، کافی کی بھی اس کی محفوظ ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تو برباد ہو گئے۔ برطانیہ نے کچھ تھوڑا زور نہیں لگایا بر صغیر کو اندلس بنانے میں، اندلس 700 برس کی حکومت کے بعد اسلام کا نام لینے والا ایک انسان نہ بچا۔ 700 برس قرطبی جیسے یحییٰ بن یحییٰ جیسے علماء، ابن حزم جیسے علماء جس زمین کے نیچے سو رہے ہوں اس دھرتی پر ایک انسان کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ یہی زور تاج برطانیہ کا تھا کہ برے صغیر کو بھی آگ لگا دو، یہاں بھی اسلام کو مٹا دو، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے لوگ، یہ فاقہ مست لوگ، یہ کبھی منی کبھی فاقے، یہ سیسا پھیلائی دیوار بنے، یہ مدرسے، یہ وہ قلعے بنے جنہوں نے اسلام کی پوری حفاظت کر کے اسے اگلی نسل تک پہنچایا۔ ان لوگوں کی یہ قربانی نہ ہوتی، اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں، موریتانیا میں جاؤ صحرا میں لوگ بیٹھے اور اللہ کا نام سنا رہے ہیں، ساری دنیا پھرو، اگر کہ یہ مدارس کا نظام پوری دنیا میں کوئی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے بر صغیر پر، یہ بنگلہ دیش، یہ پاکستان، یہ ہندوستان، بس یہاں یہ نظام ہے، اور میں شیخ الاعظم پھروں مجھے اور یہ نظام کہیں نہیں ملا اس دھرتی میں، یہ دھرتی کے بنگلوں پر اللہ کی کیا نظر کرم ہوئی، تبلیغ کا عالی شان کام یہاں سے، مدارس کی ترتیب یہاں سے، یہ اللہ کا خاص فضل کرم ہوا۔ لیکن ساری دنیا میں بیٹھے ہیں لوگ چٹائیوں سے سل کر اور اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ قیامت کے دن فرمائے گا علماء کہاں ہیں، آئمہ مساجد کہاں ہیں، اذان دینے والے کہاں ہیں، جو دنیا میں بڑے گرے پڑے تھے، اتنے گرے پڑے جب میں نے کہا میں نے میڈیکل نہیں پڑھنا مولوی بننا ہے تو سارا خاندان بیٹھ کر مجھے ذلیل کیا کرتا تھا، تو ملا بننا ہے تو مولوی بننا ہے تن پوچھنا کیا ہے، تو چھولے کی دال کھانی ہے تو چنگیر چاہ دے بوا بوا جا کے روٹی پننی ہے تو مولوی بن میں 8 مہینے جو مجھے ذلت دیکھنی پڑی وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کی انتہائی ضروری تھی کہ میرے باپ نے کہا تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا، اتنا چھوٹا بنا دیا معاشرے نے، اور اتنا بڑا ہو جائیں گے اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، بیچ میں ریا بھی ہے، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اس راستے کے اندر کے خطرناک گھاٹے ہیں ان سے بچ گیا، یہ شرط ہے، ورنہ سب سے پہلے عالم جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد شہید جہنم میں جائے گا، پھر اس کے بعد سخی، سب سے پہلے دوزخ کی آگ کو زانی سے نہیں اللہ پڑکائے گا، سب سے پہلے جہنم کی آگ کو کافر سے اللہ نہیں پڑکائے گا، شرابی سے نہیں پڑکائے گا، اول من تصاحبہ النار جہنم، سب سے پہلے جہنم جس کے ساتھ بھڑکی کی پھڑکائی جائے گی وہ عالم ہوگا، عالم حضرت صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، ارے کیا کر کے آیا، تیرا نام سنا کیا ہے تو بکواس کرتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں بلے بلے، تیری بلے بلے ہو گئی، ڈال دو جہنم میں، شہید، شہادت، شہادت اسلام کی سب سے بڑی سند، سب سے بڑا مرتبہ، تو کیوں شہید ہو کے آیا، کہ تیرا کلمہ زندہ ہو، بکواس کرتے ہو، تو نے اس لیے شہادت قبول کی کہ میں میرے بارے میں کہا جائے بڑا دلیر، تیری ہو گئی بلے بلے، جا چلا جا جہنم میں، اس کے بعد مال سب سے الگ کیا جائے جان کے بعد، تو کیوں بھائی کیوں سخی تھا، کہ تیرے لیے کہنا ہی غلط، چھوڑ، اس لیے کہ لوگ کہیں سخی، ہو گئی بلے بلے، جا جہنم میں، اس گھاٹی سے اگر بچ گیا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا علماء باہر آ جائیں، امام مسجد باہر آ جائیں، اذان دینے والے باہر آ جائیں، ہاں جی کہ تم ممبروں پہ بیٹھو میں لوگوں کا حساب لے لوں۔ تو میرے بھائیو ساری دنیا تک اس پیغام حق کو لے کے جانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ جگا دیے, ہمارے نصیب جاگ اٹھے کہ ہم ساری دنیا کے لیے وہ پیغام لیے پڑتے ہیں کہ جس میں ان کی دنیا کی ہے, ان کی آخرت بھی ہے, ان کی یہاں کی بھی نجات ہے اور اگلے جہاں کی بھی نجات ہے. ساری دنیا کی لذتیں لے کر انسان سکھ نہیں پا سکتا جب تک اللہ سے نہ جڑے. عورت جسم کے لیے, شراب جسم کے لیے, روٹی جسم کے لیے, سیٹ جسم کے لیے, بادشاہی جسم کے لیے, بڑا گھر بنگلے گوڑیاں مندر وادیاں دامن توسار گرگزار کھانے برگ بلاؤ لباس سواریاں جہاز اور کشتیاں اور کھیت اور کھلیان اور باغ اور پھول اور گلیاں اور جانور اور گھوڑے تو جسم کے لیے, جسم کے لیے. روح کو تو پتہ نہیں عورت کیا ہے, سواری کیا ہے, گھر کیا ہے, روٹی کیا ہے, پانی کیا ہے. اسے اللہ چاہیے, اسے اللہ چاہیے. اس لیے جب تک اللہ نہ ملے ساری دنیا مل کر بھی انسان چین نہیں پا سکتا. اس امت کے پاس وہ رستہ موجود ہے, اس امت کے پاس وہ مرہم موجود ہے. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کام دنیا میں کوئی نہیں. ویلفیئر ہم سمجھتے ہیں کسی کا علاج کرا دیا, کسی کی شادی کرا دیا, کسی کو کپڑے دے دیے, کسی کو پیسے دے دیے, یہ بڑے عالیشان کام ہیں. سب سے بڑا عالیشان کام ہے کسی کو جہنم کی راہ سے نکال لیا, جہنم کے راستے سے نکال لیا. ایک میڈیکل کالج میں بھی گیا, لڑکوں نے کہا فلاں لڑکا ہر عیب میں مبتلا ہے, تیسرے سال کا ہے, آپ اس کو لے کے چلے جائیں تین چلے کے لیے, نہ پڑے بہتر ہے, اس کو لے جائیں. میں کیسے لے جاؤں, کوشش کرتے ہیں. ہم نے ٹیسٹ کیا اس کے کمرے میں, وہ کمرے میں نہیں تھا, کسی اور کمرے میں تھا. دروازہ کٹ کٹا, وہ بگوئی باہر نکلا, گزر دے اندر تین چار لڑکے اور بھی تھے. جی ان کا کچھ بات کرنا فرمائیے. ان کا نہیں بیٹھ کے کرنے, سامنے کمرہ خالی, ہم وہاں چلے. میں نے بات شروع کی, کوئی دس پندرہ منٹ کے بعد اس کے آنسو گرنے لگے. کہنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چار مہینے اللہ کی راہ میں. کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا, میں تین دن کے بعد رائے میں ہوں گا. مجھ سے لڑکوں نے کہا اس کو ساتھ لے جائیں, پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. میں کہا یار یہ اتنی سخت اسٹیل میرا مزاج نہیں, اگلے کو پکڑ کے نچوڑ دو بھائی, پیار محبت سے بات کرو, جتنا کوئی لے لے. میں نے کہا بھائی اتنا تو میرے مزاج ہی نہیں ہے کہ میں اتنا پکڑ پکڑ کروں, اللہ کو منظور ہے تو آ جائے گا. اور ہم واپس چلے گئے رائمنڈ. ٹھیک تین دن کے بعد وہ لڑکا مجھے رائمنڈ میں ملا, تاکہ میں آ گیا ہوں. پھر آگے پیچھے ہوتے 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 چار مہینے کے آخر میں اس سے ملاقات ہوں, لگا دینا چار مہینے کے آخر میں اس کی داڑھی بھی ہے, اس کی پگڑی بھی ہے, اس کا لمبا کرتا بھی ہے. اس سے کہنے لگا آپ کو پتا ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا کمرے سے. کہنے لگا نہیں آگ سے. آگ سے. پھر کہنے لگا میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں. کہا ہم پورا ایک گروپ سے ڈاکے ڈالنے والا ہوں, تاہم یہاں سے گاڑیاں اٹھاتے تھے میران شاہ میں بیچ کے واپسی پیسہ لاہور میں خرچ کر کے آ جاتے, یہاں ڈاکہ ڈالتے تھے اور لاہور کی ہیرا منڈی میں جا کے سارا لوٹا کے پھر واپس آ جاتے تھے. یہ ہمارا کام تھا. جس وقت آپ نے دروازے کھٹکھٹا کر بلایا ہے اور میں نکلا ہوں, اس وقت ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا ہم نظام بنا رہے تھے کہ اس کو لوٹنا کہتے ہیں, وہاں سے جو نکالا اگر آپ نہ پہنچتے تو میں تو اسی میں تھا. اور میرے رب کا نظام دیکھو, اس کے چار مہینے لگنے کے چھ ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو گیا, 22-23 برس عمر میں موت آ گئی. اگر یہ گشت نہ ہوتا اور اسی شراب زنا چوری ڈاکے میں مرتا تو یقیناً جہنم میں جاتا. اور یہ راستہ بدلا, اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے معاف کر کے اور اس کو اس آخری چھ ماہ کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. تو تبلیغ سے بڑا ویلفیئر کام نہیں ہے کہ کسی کو گناہوں والی زندگی سے نکال کر جنت کی راہوں پہ چلا دینا. میرے بھائیو اکثر نوجوان بیٹھے ہو, اللہ سے صلح کرو اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اللہ سے صلح کر لیں. یہ بڑا خوبصورت راستہ ہے, اس کی گرمی بھی ٹھنڈک, اس کی ٹھنڈک بھی ٹھنڈک, اس کا دکھ بھی راحت, اس کی راحت بھی راحت. جن راہوں میں اللہ ملتا ہو وہ راہ کوئی تکلیف تکلیف نہیں, وہ دکھ دکھ نہیں. سارے دن کی مشقت کے بعد جب مزدور کو پیسے ملتے ہیں وہ نحال ہو جاتا ہے, جب سال کی مشقت کے بعد مال والے کو حساب کے بعد مال ملتا ہے اس کا سارے سال کا دکھ اسے بھول جاتا ہے. سات ماہ کی مشقت کے بعد جب کپاس بکتی ہے تو زمیندار کا رنج دور ہو جاتا ہے. یہ ساری زندگی کی مشقتوں کے بعد اگر ہمیں اللہ مل گیا تو سارے دکھ درد دور ہو گئے.
پچھلی پر توبہ کرو اور اگلی کے لیے تیاری کرو. اور ساری دنیا اس وقت منتظر, ساری بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں, سوشلزم مٹ چکا, سرمایہ داری نظام آخری سانسوں پر ہے اور اس کی ناکامی کھل کے آ چکی ہے. سائنس ناکام ہو چکی ہے. 18ویں صدی میں سائنس دانوں نے دعوے کیے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں, ہم دنیا جنت بنا دیں گے, ہم نے طاقت کو قابو کر لیا ہے, ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے اور ساری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی, اب کسی خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ 18ویں صدی کے سائنسدانوں کے دعوے ہیں. پھر اس کا 20ویں صدی نے کیا تحفہ دیا؟ 20ویں صدی میں سائنس نے پہلا تحفہ دیا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کو آگ لگا دی اور آدھے گھنٹے میں 600,000 آدمی موت کا لکما بن گئے. یہ پہلا تحفہ دیا. اور آخر میں آ کے کیا تحفہ دیا ہے؟ ساری ہوا کو پولوشن سے بھر دیا, سارے پانی کو گندگی سے بھر دیا, ساری زمین کو ایٹمی فضلے سے بھر دیا, سارے سمندروں کو ایٹمی فضلے سے بھر دیا, اوزون کی لیئر کو پھاڑ دیا اور انسانیت کو دکھوں کا گھر بنا دیا. اب شہر چمکتے, گلیاں رونق, انداز کو بھی جگمگ کا سامان ہے, پر دل کے اندھیرے آ گئے, دل کی دنیا ویران ہو گئی. سو بار چمن مہکا, سو بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق, دل کی وہی تنہائی, دل اجڑ گئے, سینے گھٹ گئے, زندگیاں بے نشاں ہو گئی, بے منزل ہو گئی, ہر نشے میں ڈوبے پر کچھ نہ ملا, ہر لذت کو پایا پر کچھ نہ ملا, ساری دنیا کو حسین بنایا پر کچھ نہ ملا. سائنس بھی ناکام ہو چکی ہے, وہ دنیا کو سکھ نہیں دے سکے, نہیں دے سکے. آج نظریاتی طور پر ساری دنیا شکست خورد ہے, ہمارے پاس بہت خوبصورت نظریہ ہے, اس کو لے کر تم بازار میں آؤ صحیح, ایک دفعہ صدا تو لگاؤ, ایک دفعہ اللہ کے لیے نکلو تو صحیح, اللہ کی طرف بلاؤ تو صحیح. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, پروانوں کی طرح لوگ آئیں گے, شہد کی مکھی کی طرح پھول پہ جیسے ٹوٹتی ہے گرتی ہے, ایسے خلقت کھچی چلی آئے گی, کھچی چلی آئے گی. امریکہ میں پیدل جماعت تو چار لڑکیاں دو لڑکے مسلمان ہوئے. ڈاکٹر اکثر تھے ہمارے ساتھی, انہوں نے ایک لڑکے کو, اس کا نام ابراہیم رکھا, اس کو کلمہ پڑھایا. جب اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے سینے پہ ہاتھ کہا, تو ڈاکٹر اکثر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کا یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ جگہ خالی تھی, تمہارے کلمہ پڑھانے سے یہ بھر گئی, یہ میری خوشی سے ہوا نکل گئی ہے, یہ خالی دل لیے پھرتا ہے جہان. آؤ بھائی کلمے کا بیج اس میں ڈال دیں, کلمے کا بیج اس میں ڈال دیں, کل قیامت کو نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاتھوں سے جامع کوثر پاؤ گے, اور اللہ کے محبوب کی جنت کے نیچے, نبیوں کی جنت کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرما دے گا, اور زندگی بھی ہدایت کا نمونہ بنے گی, ہدایت کا ذریعہ, اور مرنے کے بعد بھی تمہاری محنتیں وہ ہدایت کا ذریعہ بنتی چلی جائیں گی. تو میرے بھائیو, پچھلی پر توبہ کرو, اگنی کے لیے اللہ کو راضی کرو, جو کرے گا تو بن جائے گا, جو نہیں کرے گا تو ضائع ہو جائے گا. تو آج اللہ سے صلح تو کر لیں, اتنا بڑا مجمع ہے, آپ کردہ سارے چار مہینے کے لیے تو کب نکلیں گے, لیکن توبہ تو سارے کر سکتے ہیں, اتنی تشکیل تو سارا مجمع کر لیں کہ آج اللہ سے صلح کر لیں. جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو سات آسمان پر روشنیاں جگمگ جگمگ کرنے لگتی ہیں, فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا روشنیاں ہیں, تو عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. تو جب یہ اتنے ہزاروں کا مجمع تو پیچھے تک جا رہا ہے, وہ ادھر چھتوں پہ بیٹھا ہے, ادھر چھتوں پہ بیٹھا ہے, اور مجھے 98% نوجوان نظر آ رہے ہیں, تو اگر یہ سارے کہیں گے توبہ تو ساتوں آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی, اور تمہارے لفظ توبہ پر اور دل کی ندامت پر تمہیں کیا ملے گا؟ اوئے ہائے, تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر عرشوں پہ اعلان کرے گا, فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی, فرشتوں گواہ ہو میں نے اسے معاف کر دیا. کتنا عظیم عمل ہے, ایک چھوٹی سی نیت اور دو گول اور بلندیاں کتنی ہیں کہ آسمان کا شہنشاہ, کائنات کا شہنشاہ فلاں فلاں کے بیٹے نے توبہ کی ہے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. اٹھو کہ آج تمہارے جسم پر کوئی گناہ کا نشان بھی کوئی نہیں ہے. قُلْ غَفُورَ لَكُمْ تمہارے جسم میں نے معاف کر دیے. الٹے ہاتھ کی فائل پھٹ گئی, پرزے پرزے ہو گئے, وہ گئی. 20 سال کی, 30 سال کی, 40 سال کی, 50 سال کی, 70 سال کی, 80 سال کی سما. میرے رب کا دربار ہے, دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جو بدلہ لیے بغیر چین نہ پائے. یہ شہنشاہ اعظم ہے جسے معاف کرنے میں وہ لذت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تم سارے نیک بن جاؤ تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں پہنچا دے, پھر ایک قوم پیدا کریں, پھر وہ گناہ کریں, پھر وہ بیٹھ کے آنسو بہائیں, پھر وہ روئیں روئیں اور کہیں گے اللہ معافی کر. اللہ ان کو معاف کرے, اللہ کو معاف کرنا کتنا پسند ہے. ندامت کا ایک آنسو ہزاروں برس کے گناہ دھو دیتا ہے. تو بھائی توبہ تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تشکیل تو سارا مہینہ کر رہا ہے نا اپنی. اللہ سے صلح کر لی سب نے تو کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو سارے یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. دل میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے دل تک بات اتر جائے. جب یہاں سے اٹھو تو ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اور پچھلی زندگی پر غم کے ساتھ. تو میرے رب کی قسم یہ ندامت کا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے. ایک روایت میں نے پڑھی تھی, مجھے یاد نہیں کون سی کتاب تھی, جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں, آنسو نہیں لکھتے, عمل لکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آنسو جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. ایک آنسو. اور جب کوئی شخص گناہوں پہ بنادم ہو کے روتا ہے تو فرشتے اچک اچک کے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں. وہ ایسا برکت کا قطرہ ہوتا ہے کہ برسات کی بارش سے زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا مومن کی آنکھ سے ٹپکا ہوا زمین پر گرا ہوا آنسو, جتنا وہ زمین کو ٹھنڈا کرتا ہے اتنا اتنا بارش بھی ٹھنڈا نہیں کرتا. وہ آنکھ بدقسمت ہے جو رونا بھول جائے. تو توبہ تو ہمیں کر لینا بھائی. ساری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے, ساری دنیا میں اس کو زندہ کرنا ہے. ساری امت 100% اللہ کے ماننے والے بن جائے. اذان پہ سارا ملتان بند ہو جائے, سب کی دوڑ مسجد کو ہو. یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ملتان کی شکایت کر رہی ہیں کہ ملتان والے نمازی نہیں ہیں. اگر یہ سارے نمازی ہوتے تو ہر مسجد ابدالی مسجد جیسی بنانی پڑ جائے. مسجد بنتی ہے 500 آدمی کی, نمازی ہوتا ہے 100. جیل کی بیرک بنتی ہے 100 آدمی کی اور اس میں قیدی ہوتا ہے 500. جیلوں میں جا کے دیکھا ہے کئی دفعہ بیان کرنے کا موقع ملا, بیرک 100 آدمی کی, 500 اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مسجد 500 آدمی کی, اس میں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. 100% نماز زندہ ہو جائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں غنیمت جانو, ہمارے مر گئے غنیمت جانو, ان کی دعا لے لو انہیں دکھ نہ دینا. ان کی دعا لے لو انہیں دکھ نہ دینا. ان کی دعا لے لو انہیں دکھ نہ دینا. ان کی خدمت سے, ان کی خدمت سے اندر سے ان کے جو دعا نکل گئی تمہارے کام بن جائیں گے, سنور جائیں گے. جن کے مر گئے عیسیٰ علیہ ثواب کرو, جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرو. میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی ان کی خدمت کرتا, اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی. ماں کو تو دیکھا تھا, باپ کو تو دیکھا نہیں. دو ماں کے ماں کے پیٹ میں باپ بہت ہو, 6 سال اما کے ساتھ گزارے ہیں. تو اما پھر موت ایسی جگہ پر آئی تھی کہ وہ صدمہ اندر ہی اتر گیا. اب وہاں کے کالے پہاڑوں میں بالکل جنگل بیابان میں قبر مبارک کی زیارت کے لیے گیا تھا. ایک آدمی کو رہبر کے بغیر کوئی اندر جا نہیں سکتا. ایک آدمی کو رہبر مار اندر یوں ایسے 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 وہ جیپ کی ماری گھوم 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 ایسے چاروں طرف. جب دہشت سناٹا آ گیا وہاں اس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا یہ ہے. تو میں 1400 برس پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ یہی ایک معصوم بچہ اپنی ماں کے ساتھ لگا ہوا ماں کو دم توڑتے دیکھ رہا ہے. اور ساتھ نہ کوئی باپ ہے, نہ دادا ہے, نہ چاچا ہے, نہ ماما ہے, نہ خالہ ہے, نہ خالو ہے, نہ پھوپھی ہے. کوئی دلاسہ دینے والے سوائے خادمہ کے ایک نوکرانی ام ایمن اور کوئی ساتھ نہیں ہے. اور آپ اما کو ہلاتے ہیں, وہ نیم غشی ہیں, کبھی آنکھ کھولتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہے. معصوم بچے کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلی موت دیکھ رہے ہیں, پہلی موت, پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. آخر میں آخری دفعہ جب ماں نے اپنے بچے پہ نظر دوڑائی
وہ حسرتیں جو ماں کی آنکھوں میں تھیں وہ اللہ کے نبی نے بھی تو دیکھی ہیں. اے ہائے کمال کیا میرے رب کی بے نیازی ہے, سب سے زیادہ محبوب پر کیا غم توڑا ہے. اور جب اپنی آنکھ بند ہونے لگی تو کہا اچھا میں تو جا رہی ہوں, پر ایک بیٹا ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے جہاں کو روشن کرے گا. یہ کہہ کر جو گردن ڈھلگی اور ہمارے نبی ماں کے سینے پر گرے اور اما وہ بولتی کوئی نہیں, اور 24 سال کی عمر, 24 سال میں بچیوں کی شادی ہوتی ہیں, وہ 24 سال میں سب کچھ کر کے گزر گئی ہیں. اور اس وحشت ویرانے میں کوئی تسلی دینے والا کوئی نہ ہو, نوکر کی گود تسلی نہیں ہوا کرتی, اپنوں کی گود میں تسلی ہوا کرتی ہے. میرا باپ مر گیا, میں نے اس کا جنازہ, میں نے غسل دیا, میری گود میں ان کا انتقال, میں نے ان کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, جنازہ بھی اٹھایا, پڑھایا بھی صحیح, قبر میں اتارا, وہ غم ختم. لیکن میری ماں مری تو میں حج پہ تھا, تو میں نہ ان کو دیکھ سکا, نہ شریک ہو سکا, کچھ بھی نہ تو کر سکا. تو ہمارے یہاں جنازہ پڑھانے کی جگہ دوسری, تو میں نے کہا کہ جنازہ ڈیرے کے ساتھ رکھو اور وہاں پڑھاؤ. اور جب میں نے مدینہ سے ٹیلی فون کر کے, تو ڈیرے کا ہمارا خادم آئے گا, تو ریسیور اٹھا کر ادھر کرو جدھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے. تو ادھر اس نے ریسیور کیا اور میں مدینہ میں فون کان سے لگا کر جنازہ گھر سے نکلا, اس کا شور پھر رکھا گیا, پھر تکبیریں ہوئیں, پھر سلام پھیرا, یہ سارا میں نے فون پہ سنا. تو میرا وہ صدمہ ختم نہیں ہوا. میں پرسوں رات بھی اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا اور میں اپنے باپ کے لیے کبھی نہیں رویا, اور پرسوں رات میں لیٹے لیٹے رو رہا. تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا کہ وہاں کوئی نہیں تھا جو آپ کو تسلی دیتا, آپ کو آپ کا آپ کے آنسو نکالتا. اس کو کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو سب کرایا جاتا, جس کی ماں مرے ہوتی ہے تو غم تو اسی کو دوسرا ہے. اچھا جی صبر کرو, اچھا جی صبر کرو, صبر کے سوا تو چارہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میں حیران پر ہوں, ایک خادمہ ہے, ایک خادمہ جب قبر ہے دفن ہو کر چلے گئے تو ہمارے یہاں یوں لپک کے ماں کی قبر اور قبر کے تعویذ کو ایسے پکڑ لیا, اور میں ایمن اٹھائیں اور آپ سمٹ جائیں کہ نہیں میری ماں میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. یہ صدمہ آپ کے دل میں زندگی بھر رہا ہے. تو آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بڑی خدمت کرتا, اور میں تو میری ماں تو ہوتی, میری ماں تو ہوتی, اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا تھا اور اللہ اکبر تکبیر کہہ کر سورت فاتحہ شروع کر چکا تھا. ادھر سے ادھر کھڑکی کھلتی اور میری ماں سر نکال کر کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان. ہاں سنت نماز نہیں کہہ رہا ہوں, نفل نہیں کہہ رہا ہوں, فرض عشاء فرض امام بن کے کھڑا ہوں اور میری ماں کہتی ہے محمد, تو میں کہوں گا لبیک یا اماں, میری ماں میں حاضر نماز پھر پڑھوں گا. آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو بھائی ساری دنیا منتظر منتظر منتظر, سارے بر اعظم منتظر. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے افریقہ کے جنگلوں میں تبلیغ کو موجا دیا. 2 مہینے پہلے میں جبوتی میں گیا, موجا ہماری ایک کشتی ڈوبی, تو جو بچ گئے تھے نا وہ رو رہے تھے کہ ہم کیوں بچ گئے. 4 کشتیاں تھیں, ہم وہی جنگل تھا جہاں استعمال تھا تجربہ. تو پہلی دوسری کشتی نکل گئی, تیسری ہماری تھی ہم بھی نکل گئے, اور تیسری چوتھی ہماری اور وہ کشتی سے برابر کھڑی تھی, وہ سب سے بڑی اور آخری کشتی. وہ سارے پرانے ساتھی اس میں سوار تھے اور ساتھ نئیوں کو لے کے آ رہے تھے. وہ ساحل سے اتنا نکلی جتنا یہ مین روڈ ہے, اور وہاں جا کر اس نے ایسے وہ الٹی اور بالکل بھی کلا بازی کھا گیا. تو اس میں کوئی 100 آدمی شہید ہوا. جو بچ گئے تھے نا وہ میں نے ان کو روتے دیکھا کہ ہاں کیوں بچ گئے, ہمارے ساتھی جنت میں چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے. اور اندر اتنے غریب لوگ کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ روٹی کھائے, ایک نیکر بنیان ان کا لباس, کھانے پر بیٹھے تھے. میں نے کہا ان لوگوں کے دانت بڑے سفید ہیں, اس کی کیا ہوا؟
رنگ پالیسیا دانت چٹے سے بیگ ہے. تو ایک ہمارے ساتھی مولوی باز اللہ کئی دفعہ پہلے وہاں کا سفر کر چکے تھے, میرا پہلا سفر تھا. وہ کہنے لگے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں تو ان کے دانت کیسے نکلے ہوں گے. تو ہم ہیں کبھی چائے کبھی کافی کبھی بسکٹ کبھی پیسٹری کبھی پیپسی کبھی کوک کبھی مرغا کبھی پلاؤ, تو دانت برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ بےچارے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں, وہ بھی ایسا سیدھا کھانا ہے ہمارے منہ پہ نہیں آتا. پانچ برس پہلے کانگو, کانگو میں ایک جنگل ہے جہاں بونے رہتے ہیں, ڈھائی پونے تین فٹ کے بونے. تو مالی سے جماعت کی کانگو, کانگو سے کی جنگل میں وہ لوگ ننگے رہتے ہیں, ننگ دڑنگ کوئی لوگ نہ مرد نہ عورت, ننگے جنگل میں پیدا ہوتے ہیں, جنگل میں جوان ہوتے ہیں, جنگل میں مر جاتے ہیں. اور وہ کانٹے چبھنے سے لے کر زہر سانپ کے ڈسنے کا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں, ساری غذا ان کی جنگل میں سے ہے. اور جب سے سورج ان پہ چمکا, انہوں نے کلمہ نہ سنا نہ پڑا, نہ اسلام کو جانا نہ سمجھا. مالی سے جماعت تیار ہوئی, کانگو کانگو سے رہبر لے کر جنگل میں گئے, اور پہلی دفعہ انہوں نے وہاں جا کر دعوت دی تو 300